لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين قلب من با مولا كل يوم عاشورا.
أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وأصحابه المنتجبين أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله إنا في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صلوات عزیزان محترم، جس عنوان پر گفتگو جاری ہے اس میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ آزاداری کو، جو اصل آزاداری ہے، اس کے تحفظ کے لیے علماء نے ہر دور میں جدوجہد کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آزاداری کا قیام معصوم کے توسط سے ہوا، اور معصوم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور معصوم کا کوئی فعل ہوائے نفس کا نتیجہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ خالق کی رضا سے ہوتا ہے اور حکم خدا سے ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آزاداری در حقیقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتی ہے اور اس کے حکم سے ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم عزا کو عبادت سمجھ کر بجا لاتے ہیں، اور اعمال کی تعقیبات کا حصہ بناتے ہیں کہ اگر آپ شب عاشور کے اعمال میں ملاحظہ فرمائیں تو اس میں سوگواری بھی اعمال کا حصہ ہے، اور عاشور کے دن کے اگر آپ اعمال دیکھیں تو اس میں بھی یہی ملے گا کہ سوگواری اور گریہ وزاری بھی عزاداری کا حصہ ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ یہ خود ایک مستقل عبادت ہے، ایسا نہیں، بلکہ جس طرح سے نماز و روزہ وسیلہ ہے، اسی طرح سے یہ بھی ایک وسیلہ ہے. تو جن لوگوں نے مستقل سمجھا، ان لوگوں نے اسی کو ہدف سمجھا. جب اسی کو ہدف سمجھا تو پھر یہ باتیں تک ہونے لگیں کہ اگر ہدف پاک اور مقدس ہے تو کسی بھی چیز کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے. جب ہدف مقدس ہے تو وسیلہ کسی بھی چیز کو بنایا جا سکتا ہے، لہذا اسے مستقل عبادت سمجھ کر، ہدف سمجھ کر، لوگوں نے ہر طرح کا وسیلہ بنانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے عظمت آزاداری پہ حرف آنے لگا، اور اپنے تئیں سب نے وسیلے خود سے تلاش کرنا شروع کر دیا، جبکہ خود ازاں کو ائمہ علیہ السلام نے بطور وسیلہ حوالے کیا تھا کہ یہ ازاں تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے، یہ نعمت ہے تمہارے لیے، یہ رحمت ہے تمہارے لیے، تاکہ اس کے ذریعے سے تم دین کا تحفظ کر سکو، تاکہ اس کے ذریعے سے تم ایمان کا تحفظ کر سکو، اس کے ذریعے سے تم اسلام کا تحفظ کر سکو۔ تو عزیزان گرامی، جس دن اسلام کی حفاظت ہوئی، جس دن اسلام بچا، جس دن اسلام کی شان اور اس کی عظمتوں میں اضافہ ہوا، کیا وہ دن بھلا دینے کے قابل ہے؟ کیا وہ دن فراموش کر دینے کے قابل ہے؟ جس دن اللہ کی وحدانیت کی اتنی بڑی گواہی دی گئی، کیا اس گواہی کو فراموش کر دینا ہے؟ اتنی عظیم ترین قربانی کو بھلا دینا ہے؟ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم کسی بھی قربانی کو بھلاتے نہیں ہیں، جو چیز بھی اللہ کی راہ میں دی جاتی ہے وہ کم نہیں ہوتی بلکہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ یہ سمجھنا کہ خلیل نے چھوٹی قربانی دی تھی یہ غلط ہے، اس لیے کہ جو چیز اللہ کی راہ میں دی جاتی ہے اور اگر اللہ قبول کر لیتا ہے تو پھر وہ چھوٹی نہیں بڑی ہو جاتی ہے۔ کتنی بڑی قربانی ہو لیکن اگر اللہ قبول نہ کرے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور کتنی چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو اگر اللہ قبول کر لے تو وہ بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ وہ لاکھوں روپیے جو اللہ کے راہ میں نہیں دیے جاتے، جس کو اللہ ٹھکرا دے، وہ لاکھ خیرات ہو، کروڑوں کی خیرات ہو، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن وہ ایک پیسہ جو اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ اسی لیے ارشاد ہوا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کی منزل پر فائز نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ جو چیز اللہ کی راہ میں دی جاتی ہے اسے عزیز ہونا چاہیے، پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں دینی چاہیے، اور ویسی ہی چیز کو اللہ قبول کرتا ہے، نہ ہر ایک کی قربانی کو قبول کرتا ہے اور نہ ہی ہر جذبے کی اللہ قدر کرتا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس معیارات ہیں اور ان کو معیارات کے مطابق اللہ امتحان لیتا ہے، اور جو ان امتحانات میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ممتحن خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، اس کے اپنے معیارات ہوتے ہیں، بندوں کے بنائے ہوئے معیارات پر اللہ امتحان نہ لیتا ہے اور نہ قبول کرتا ہے۔ تو فذکرہم بایام اللہ، انہیں یاد دلاؤ ایام الہیہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ عاشورہ کو یاد رکھنے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہا ہے کہ عاشور یوم اللہ نہیں ہے؟ جس دن نوح کی کشتی نجات پر پائی، کیا وہ دن یوم اللہ نہیں تھا؟ جس دن خلیل کو نجات ملی، کیا وہ دن یوم اللہ نہیں تھا؟ یوم اللہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ کی سلطنت ظاہر ہو، دونوں صورتوں میں وہ دن یوم اللہ قرار پائے گا، جب قہر پروردگار بھی کھل کر سامنے آئے، اس کا عذاب اگر نازل ہو، جس دن وہ عذاب نازل ہوتا ہے وہ دن بھی یوم اللہ ہوتا ہے، جس دن اللہ اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیتا ہے وہ دن بھی یوم اللہ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غدیر بھی یوم اللہ ہے، عاشور بھی یوم اللہ ہے۔ ہر دن مٹ سکتا ہے، اللہ کا دن نہیں مٹ سکتا۔ یوں تو ہر دن اللہ کا دن ہے، کون سا دن اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہے؟ ہر صبح جو ہوتی ہے اور ہر شام جو ہوتی ہے، صبح بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہوتی ہے، شام بھی اللہ کی ہوتی ہے، ہر دن اللہ کا ہے۔ لیکن کچھ خاص دن ہوتے ہیں جو تاریخ میں بھلائے نہیں جاتے، وہ دن جو اللہ کی تجلیاں جہاں نظر آتی ہیں، جس دن اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، جس دن اللہ کی سلطنت ظاہر ہوتی ہے، جس دن اللہ کا رب جلال ظاہر ہوتا ہے، جس دن اللہ کا قہر ظاہر ہوتا ہے، وہ دن بھلایا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ دن اللہ کی عظمتوں کے اظہار کا دن ہے، وہ دن یوم اللہ ہے۔ جس طرح سے شب قدر بھلائی نہیں جا سکتی، نہ وہ رات بھلائی جا سکتی ہے جس رات کو تقدیر بدلتی ہے، اور نہ یہ دن بھلایا جا سکتا ہے کہ جس دن تقدیریں بدلی ہیں۔ کیسے کیسے لوگ فائز ہوئے ان درجات پر جن کے بارے میں تصور بھی وہ نہیں کر سکتے تھے، کتنا بڑا مقام ملا غلاموں کو، آقا کی صحبت مل گئی، گناہگاروں کو کی توبہ قبول ہوئی، اور جو لوگ نفرین کے قابل تھے وہ لوگ علیہ السلام بن کے ابھرے، جن کا سورج غروب ہو رہا تھا ان کا سورج غروب ہونے سے بچا، جس جگہ غروب ہونا چاہیے تھا اس جگہ طلوع ہو گیا۔ گناہوں کی وجہ سے جہاں وہ لوگ حبوط کرنے والے تھے، وہیں پر اللہ نے انہیں سرود عطا کیا اور وہ معراج کی بلندیوں پر فائز ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس دن اللہ کی عظمتوں کا، اس کی نعمتوں کا اظہار ہوا، وہ دن یوم اللہ ہے۔ فذکرہم بایام اللہ، اور اللہ ایام الہیہ کی یاد تازہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو اسی طرح سے ائمہ معصومین علیہ السلام نے بہت اہتمام کیا ہے، بہت اہتمام کیا ہے اس بات کا، اس کا احترام ہونا چاہیے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو معلوم ہوا عزیزان گرامی، جن مقاصد کے تحت، جن اہداف کے تحت اسے زندہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ جس دن اللہ کی تجلی ہوئی تھی اس یادگار کو زندہ رکھیں، تو جب وہ یادگار دہرائی جائے گی تو پھر سے اللہ کی عظمتوں کا جلوہ نظر آئے گا، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے سے پردہ اٹھنے لگے گا، جب جب کربلا سامنے آئے گی اللہ کی عظمتوں کا ظہور ہوگا۔ وہ دن کتنا عظیم ہوگا، یہ تذکرے اس لیے اہم ہیں، یہ ذکر اس لیے اہم ہیں، یہ یادیں اس لیے اہم ہیں، کیونکہ ان یادوں میں اللہ کی تجلی ہے۔ کیوں بار بار قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ تاکہ اللہ یاد آئے، تاکہ اللہ یاد آئے، ذہنوں سے اللہ محو نہ ہونے پائے، یاد الہی ہو سکے، تذکرہ الہی ہو سکے، ذکر الہی ہو سکے۔ تو جس طرح سے یہ قرآن الفاظ کی شکل میں ہے، اسی طرح سے کربلا پیکر کی شکل میں ہے۔ اس دن کن محبتوں کا نذرانہ پیش کیا گیا ہے، کیا فداکاریاں ہوئی ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ کی ذات اتنی عظیم ہے کہ اس کے لیے اتنی عظیم قربانیاں دی جا سکتی ہیں، اتنے پاک و پاکیزہ لوگ اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ لے کے آتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ ہماری کیا اہمیت ہے۔ جن کی عظمتیں تھیں وہ لوگ قربان ہو گئے، تو وہ دین کتنا قیمتی ہے، وہ توحید کتنی قیمتی ہے، وہ اللہ کتنا عظیم ہے کہ جس کے لیے عظیم ترین قربانیاں دی گئیں، اور یہ بتایا گیا کہ وہ اللہ اتنا عظیم ہے کہ اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ بتایا گیا کہ اللہ تیرے احسانات ہے، ان احسانات کی کی یاد دہانی ہوئی ہے کربلا میں. یہ کہا ہے کہ پروردگار یہ سارا جسم تیرا دیا ہوا ہے, یہ بصارت تیری دی ہوئی ہے, یہ سماعت تیری دی ہوئی ہے, یہ دل و دماغ تیرا دیا ہوا ہے. یہی نہیں بلکہ تو نے جو وقار عطا کیا ہے مخلوقات کے درمیان میں, زمین پر پائی جانے والی تمام مخلوقات میں تو نے جو ہمیں اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے, یہ تیرا احسان ہے. اگر یہ شعور تو عطا نہ کرتا کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے, بھلا کیا ہے اور برا کیا ہے, اگر تو یہ شعور نہ عطا کرتا کہ سچائی کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, امانت کیا ہے, خیانت کیا ہے, سخاوت کیا ہے, بخل کیا ہے, اگر تو ان دونوں کے درمیان میں تفکیک نہ دیا ہوتا تو ہم کیسے سمجھتے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, یقین کی منزل کون سی ہے اور شک کا مقام کون سا ہے. یہ ساری کی ساری علامتیں جو ظاہر جو اللہ نے عطا, یہ تمیز پیدا کرنے والی صلاحیت جو ہمیں فرقان کی عطا کی ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین ہے. یہ ضمیر, یہ غیرت جو عطا کی ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہے. اور یہ جو عظمتوں کا اقرار اور یہ شرافت انسانی اور کرامت جو اللہ نے ہمیں بخشی ہے یہ اس کا عطیہ ہے. اور کربلا کرامت کے اظہار کا نام ہے, شرافت کے اظہار کا نام ہے, غیرت انسانی کے اظہار کا نام ہے, اور انسانی بشریت کے کمال اور معراج کا نام ہے, اور ان نعمتوں کے اظہار کا نام ہے جو نعمتیں اللہ نے انسانوں کے شامل حال رکھی ہے. کہ کون کون سی تم نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, ہے کوئی وہ بندہ کہ جو اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے کہے کہ پروردگار جو کچھ بھی میں تیری راہ میں دے رہا ہوں وہ کم ہے اس لیے کہ تیری عطا میرے عطا سے بہت اس کے مقابلے میں کم ہے, اس لیے کہ انت الجواد انا البخیل, میں بخیل ہوں تو جواد و کریم ہے, میرے پاس ہے کیا جو تیری راہ میں دوں, اس لیے کہ جو کچھ بھی میں دوں گا وہ تیرا ہی دیا ہوا ہوگا, میرا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے, میری ذات بھی میری اپنی نہیں ہے, اور میں کس بات پہ فخر کروں کہ میں نے یہ دیا ہے, اپنی طرف سے تو میں نے کچھ بھی نہیں دیا ہے, وہی دیا ہے جو تو نے مجھے دیا ہے. وہ کریم انسان ہے کہ جو مانگنے پہ دے دیتا ہے, اور وہ کم ظرف انسان ہے کہ جو اپنے مالک کے مانگنے پر بھی واپس نہیں کرتا. تو حسین بہت کریم ہے. حسین نے بتایا کہ اگر حسین نہ ہوتے تو شرافت انسانی خطرے میں پڑ جاتی. کربلا کے میدان میں حسین نے بشریت کو بچایا ہے, اور ملائکہ کے سامنے سر انسانی کو فخر سے اونچا کر دیا ہے. کل کے دن بشریت جب ظاہر ہوگی عزیزان گرامی تو ملائکہ یہ نہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے صحیح کہا تھا, ہم نے سچ کہا تھا کہ تیری راہ میں فدیہ دینے والے تو ہم ہیں, تسبیح پڑھنے والے تو ہم ہیں, تحلیل کرنے والے تو ہم ہیں. ملائکہ نے تسبیح و تحلیل کر کے عظمت ملائکہ کو اتنا بلند کر دیا, اس کے سامنے بشریت عاجز ہو کے رہ گئی کہ بتاؤ ایسی تسبیح کوئی کر سکتا ہے, بتاؤ ایسی تحلیل کوئی کر سکتا ہے. لیکن ملائکہ کے سامنے انسان کا سر جھکا ہوا تھا, لیکن کربلا نے آ کے بتایا کہ اے ملائکہ تم نے جو سجدہ کیا تھا آدم کے سامنے, وہ سجدے کے سامنے جو تم آگے پیچھے ہو رہے تھے سجدہ کرنے کے لیے, کاش تم کربلا کو دیکھ لیے ہوتے. پیشانی آدم میں اگر تم نے حسین کو دیکھ لیا ہوتا تو کبھی یہ نہ کہتے کہ ہماری تسبیح کیا ہے, ہماری تحلیل کیا ہے. عزیزان گرامی ایسی تسبیح و تحلیل ملائکہ بھی نہیں کر سکتے. اس وقت ملائکہ نے ہتھیار ڈال دیے ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں, پروردگار تو نے سچ کہا تھا, پروردگار تیرا قول حق ہے, تیرا قول سچ ہے, پروردگار تو جو جانتا ہے وہ ہم جان ہی نہیں سکتے تھے. یہ منظر ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ بشریت میں ایسے شرافت مندانہ خون بھی ہے کہ جو خود سے اپنی ہتھیلی پر لے کے عاشقانہ انداز میں چلے آتے ہیں, اس انداز میں نہیں کہ کراہیت والا انداز ہو قربانیوں کا, کہ اس طرح سے کہ بیٹھے ہوئے ہیں بم گر جائے تو کہاں کہ جو مر گئے وہ شہید ہے, نہیں ایس یہ بھی شہادت ہے, یہ بھی شہادتوں کا ایک انداز ہے, لیکن یہ شہادت وہ شہادت ہے کہ جو غفلت والی شہادت نہیں ہے بلکہ اختیارانہ شہادت ہے, اختیار بھی ایسا, بیداری بھی ایسی, اور آگاہی بھی ایسی کہ پورے شوق کے ساتھ ہے اور عشق کی انتہا پر ہے. اور اپنی جان, یہ نہیں کہ پروردگار کہہ رہا ہوں قربان ہو جاؤں تو پیچھے ہٹ رہے ہوں, کراہیت کے ساتھ اپنی قربانیاں دے رہے ہوں, ایسا نہیں, بلکہ شوق کے ساتھ, عشق کے ساتھ. اور عزیزان گرامی, تو یہ دن یاد رکھنے والا دن ہے, یہ یوم اللہ ہے, کربلا یوم اللہ ہے. اس جتنی بھی کربلا کی عظمتوں کو بیان کیا جائے وہ کم ہیں, اس لیے کہ جتنے فضائل ایک بشر میں ہو سکتے ہیں وہ سارے فضیلتوں کو جس نے سمیٹ لیا اس ذات کا نام حسین ہے. جتنی ایک انسان میں کرامت ہو سکتی ہے وہ ساری کرامتوں کو سمیٹ لینے والی ذات کا نام حسین ہے. جتنی بلندیاں ہو سکتی ہیں صفات انسانی کی, صبر کے جتنے مراحل ہیں وہ سارے مراحل ذات حسین میں جمع ہو گئے. شجاعت کے جتنے مرحلے ہیں وہ سارے مرحلے ذات حسین میں جمع ہو گئے. جتنے کمالات تصور آپ کر سکتے ہیں وہ سارے کمالات ذات حسین میں جمع ہو گئے. امتحانات کی جتنے مراحل ہو سکتے ہیں, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو کربلا کے پاس یہ سارے امتحانات دیے گئے. سب سے الگ الگ امتحان, کسی نے خوف کا دیا تو جو کا نہیں دیا, کسی نے جو کا امتحان دیا تو نقص اموال کا نہیں دیا, کسی نے نقص اموال کا دیا تو نقص ثمرات کا نہیں دیا, لیکن حسین نے ایک ہی ساتھ سارے امتحانات دیے ہیں. اللہ نے بشریت کو جن مقاصد کے لیے خلق کیا تھا ان مقاصد کی معراج پر حسین نے بشریت کو پہنچا دیا. اب اگر کسی کو کرامت چاہیے تو وہ راہ حسین پہ چلے, اب اگر کسی کو سخاوت چاہیے تو وہ راہ حسین پہ چلے, اب اگر کسی کو اخلاص چاہیے تو وہ راہ حسین پہ چلے, اب اگر کسی کو شجاعت چاہیے تو وہ راہ حسین پہ چلے. وہ محروم رہ جائے گا, وہ شجاعت سے محروم رہ جائے گا جو راہ حسین کو چھوڑ دے گا, وہ عبادتوں سے محروم ہو جائے گا جو راہ حسین کو چھوڑ دے گا, وہ کرامت سے دور ہو جائے گا جو راہ حسین کو چھوڑ دے گا. اب اگر بشریت کو کرامت چاہیے یا نہیں چاہیے, شرافت چاہیے یا نہیں چاہیے, حکمت چاہیے یا نہیں چاہیے, عظمتیں چاہیے یا نہیں چاہیے, اگر یہ ساری چیزیں چاہتے ہو تو آؤ, وہ سرمایہ کا نام ہو کربلا ہے, جہاں اتنا عظیم سرمایہ بشریت کا اکٹھا کیا ہے. اب اس کی حفاظت اگر نہ کی جائے گی تو نقصان حسین کا نہیں ہوگا, نقصان علی اکبر کا نہیں ہوگا, نقصان قاسم کا نہیں ہوگا, ان کا نقصان ہوگا جو اس راہ سے منحرف ہو جائے. عزاداری سے بے نیاز ہو جائے تو کربلا کا نقصان نہیں ہوگا, امام حسین کا نقصان نہیں ہوگا. جو کچھ اللہ کی بارگاہ سے پانا تھا وہ تو حسین پا لیے. اب اگر کوئی ان منزلوں تک نہیں پہنچے گا تو اللہ ایک اور قوم پیدا کرے گا, اگر وہ قوم ناکام ہو جائے گی تو تیسری قوم پیدا کرے گا, اور ہر قوم سے یہی کہے گا, کرامت چاہیے تو راہ حسین کو ادامہ دو, شرافت چاہیے تو راہ حسین کو ادامہ دو. اس لیے نسلیں آتی رہی, نسلیں جاتی رہی, ہر نسل کو یہی کہا گیا کہ اگر تمہارے پاس امامت ہونی ہے تو کربلا کا سہارا لو. جن لوگوں نے کربلا کو چھوڑ دیا وہ قیادت کے لیے تڑپ رہے ہیں,
ہیں, وہ ان کے پاس قیادت نہیں ہے, ان کے پاس سیادت نہیں ہے, ان کے پاس رہنما نہیں ہے, ان کے پاس ہدایت کرنے والا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کربلا کو چھوڑ دیا, انہوں نے کربلا کو چھوڑ دیا. اب قومیں نفرتوں کا شکار بنی ہوئی ہیں, قومیں حقارت کا شکار بنی ہوئی ہیں. کربلا بتاتی ہے کہ یہ عزت کا راستہ ہے, جنہوں نے اس راستے کو چھوڑ دیا وہ قومیں ذلیل ہو رہی ہیں, وہ قومیں رسوا ہو رہی ہیں, وہ قومیں دب رہی ہیں اور وہ کچلی جا رہی ہیں. انہیں شرافت نہیں ملتی, انہیں عظمت نہیں ملتی. دنیا انہیں شرافت والے انداز میں نہیں دیکھتی. انہیں لوگ دہشت گرد سمجھتے ہیں, انہیں لوگ بے حیا سمجھتے ہیں, انہیں لوگ بے غیرت سمجھتے ہیں. اس لیے کہ غیرت کربلا کے راستے میں ملتی ہے, شرافت کربلا کے راستے میں ملتی ہے. کربلا ذلت کا راستہ قبول نہیں کرتی. کربلا جان تو دے سکتی ہے, سر کٹا تو سکتی ہے, لیکن سر جھکا نہیں سکتی. یہ راستہ حق و صداقت کا راستہ, شعور و آگاہی کا راستہ. تو معلوم ہوا کہ کربلا ظلم کو قبول نہیں کرتا ہے. کربلا نے شہادتیں تو دی ہیں, لیکن کربلا نے جو شہادتیں دی ہیں وہ بغیر تلوار اٹھائے کہ نہیں, تلوار اٹھا کے شہادتیں دی ہیں. آخری قطرے خون تک مقابلہ کیا ہے, اس کا نام ہے کربلا. یعنی کربلا نے ذلت کو قبول نہیں کیا, کربلا نے اپنی دشمن کے سامنے کمزوری کا اظہار نہیں کیا. سر تو دیا لیکن سر جھکایا نہیں. اسی لیے تو خواجہ اجمیری نے یہی تو شان حسین میں کہا کہ ان کے پاس لفظیں نہیں تھی جو کہہ سکیں, کہ ان کی ڈکشنری میں شاہ سے بڑی کوئی لفظ ہوتی تو وہ کہتے کہ حسین یہ ہے, حسین وہ ہے. خواجہ اجمیری کے ذہن میں شاہ سے بڑا کوئی لفظ آیا ہی نہیں تھا, جبکہ یہ لفظ شان حسین کے مطابق نہیں ہے. خواجہ اجمیری زندہ ہوتے تو میں کہتا حسین کو شاہ مت کہو, حسین کو شہنشاہ مت کہو, شاہ اور شہنشاہ حسین کی ٹھوکروں میں پلتے ہیں. حسین کو شاہ کہہ کے عظمت حسین کو کم مت کرو. لیکن وہ بیچارہ اس سے بڑھ کے سوچ بھی نہیں سکتا تھا. جتنا سوچا اتنی ہی پر ہم اس کو سلام کرتے ہیں. جتنی تمہاری معرفت تھی, تمہاری معرفت پہ تمہیں اجر ضرور ملے گا کہ تم نے کہا شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دی است حسین, دیپنا است حسین, سرداد. یہ لفظ بہت آگاہ کرنے والا تھا, لوگوں میں شعور بیدار کرنے والا تھا کہ سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. اب آ کے انہیں شعور آیا کہ کون ہے حسین. حسین بنا لا الہ کا نام ہے. حسین اس ذات کا نام ہے کہ جس نے دین کی بنیادوں کو معاشرے میں اتنا پیوست کر دیا, انسانوں کے دلوں میں اتنا راسخ کر دیا کہ جب جب بھی ذہن انسانی اللہ کو بھلانا چاہے گی کربلا سامنے آ جائے گی. جب جب بھی قلب انسانی کربلا کو اللہ کو بلانا چاہے گی, رحم پروردگار کو بلانا چاہے گی, کربلا سامنے آ جائے گی. کربلا نجات دینے والی سب سے عظیم ترین کشتی کا نام ہے. امام صادق فرماتے ہیں یا امام رضا فرماتے ہیں اور سبھی ائمہ نے یہی کہا کہ نحنو سفینۃ النجاۃ, ہم سب کے سب سفینۂ نجات ہے. ولیکن سفینۃ الحسین اوسع و اسرع, ہم سب سفینۂ نجات ہے لیکن حسین وہ سفینہ ہے جو تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے اور جو بہت زیادہ وسیع. وسعت کے اعتبار سے بھی اور سرعت کے اعتبار سے بھی کہ ایک رات میں حر کو علیہ السلام بنا دیا. یہ ہے حسین کا سفینہ. اتنی جلدی سے حسین نجات دیتے ہیں کہ کل تک جو گنہگار تھا آج وہ نجات یافتہ ہو گیا. یہ سرعت ہے, یہ سرعت اور یہ تیزی ہے حسین کے کہ جہنم سے جنت کا فاصلہ حسین نے چند لمحوں میں طے کرا دیا. کہ چند منٹ پہلے وہ ادھر تھا, چند منٹ کے بعد وہ ادھر آ گیا. جہنم اور جنت کے فاصلوں کو اتنی تیزی سے قریب کرنے والی کشتی کا نام ہے حسین. اور یہ کشتی اتنی وسیع ہے کہ دور دور تک ٹھہرے ہوئے لوگ جو غرق ہو رہے ہیں کنارے پر ان کو بھی کھینچ لیا حسین نے. یہ ہے وسعت. آپ کے سامنے سارے واقعات ہیں, سارے واقعات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں کہ عزیزان گرامی عزاداری کے اپنے مراحل ہیں. ایک مرحلہ سب سے پائن ترین مرحلہ, سب سے پہلا مرحلہ اور بہت ہی ابتدائی مرحلہ آزاداری کا یہ ہے کہ وہ بھی آزادار کہا گیا کہ جس کے دل میں بس احساس غم پیدا ہوا. دل میں ذرا سا بس احساس غم پیدا ہوا, بس ایک بجلی چمکی غم کی اور ظالم سے نفرت کا بس اظہار ہوا اور اس کو نجات مل گئی اور وہ کربلا اور وہ نجات یافتوں میں شمار ہونے لگا. اور یہ اسے عزادار میں شمار کیا گیا. لیکن یہ پہلا درجہ ہے عزاداری کا. اس درجے میں بہت دور کے لوگ بھی ہیں, وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے کوئی قربت نہیں رکھتے, دین سے کوئی قربت نہیں رکھتے. یہ پہلا مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ ان لوگوں کا ہے کہ جو لوگ اظہار کرتے ہیں اس غم کا, چاہے وہ آنسوؤں کے ذریعے سے کرتے ہوں, نہ پہچانتے ہوئے حسین کو ایک غریب آشنا کے طور پر, وہ جو جسے جانتے نہیں ہیں مگر اتنا جانتے ہیں کہ ایک غریب الوطن کو شہید کیا گیا, بس اتنا جانتے ہیں اور اس پر آنسو بہاتے ہیں. ان میں غیر مسلمان بھی شامل ہے, یہ بھی عزاداروں میں شامل ہے. مگر یہ دوسرا درجہ ہے کہ جس کے اندر سیاہ لباس بھی پہنتے ہیں, آنسو بھی بہاتے ہیں, اظہار غم بھی کرتے ہیں. یہ مرحلہ ہے. لیکن تیسرا مرحلہ وہ آتا ہے کہ جہاں یہ شدت بڑھ جاتی ہے, تھوڑی کچھ آشنائی زیادہ ہو جاتی ہے. تو جب آشنائی زیادہ ہو جاتی ہے اور اظہار غم کے وسیلوں کو جب تلاش کرنے لگتا ہے انسان, اور پھر اس کے بعد جب مختلف ذرائع ڈھونڈنے لگتا ہے عزاداری کے, تو یہ تیسرا مرحلہ آتا ہے. اور لیکن یہ تینوں مرحلوں میں جو چیز کی کمی ہے وہ ہے معرفت کی کمی. لہٰذا یہ تینوں مرحلے انسان کو حقیقی عزادار نہیں بنا سکتے. وہ عزادار کے جو عزادار ائمہ بنانا چاہتے ہیں, جو مقصد ہے عزاداری کا, اس مقصد تک یہ لوگ نہیں پہنچ سکتے. ہو سکتا ہے کہ انہیں نجات مل جائے, وہ اور بات ہے, لیکن حقیقی عزاداری جسے کہا جاتا ہے, وہ حقیقی جنت عزیزان گرامی, وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. وہ مقامات عالیہ وہ مخلصین کے لیے ہے, مقربین کے لیے ہے. تو اب مقرب کون بنتا ہے اور حقیقت میں حقیقی عزادار کون کہلاتا ہے, اس کے لیے معرفت شرط ہے. اور کوئی بھی عمل کو اللہ سبحانہ وتعالی لا یقبل اللہ عملا الا بمعرفت, اللہ کوئی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا ہے مگر معرفت کے ساتھ. اگر عمل کو مقبولہ بنانا ہے, اعمال کو اعمال مقبولہ بنانا ہے, کسی بھی عمل کو اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت تک پہنچانا ہے, تو پھر معرفت کی ضرورت ہے. اب وقت نہیں ہے کہ حقیقی عزادار کی شناخت آپ کے سامنے بیان کی جائے. انشاءاللہ آنے والی کوئی تقاریر میں حقیقی عزادار کو پہچانوانے کے لیے وہ باتیں بتائی جائیں گی, لیکن صرف اشاروں کے درمیان میں یہ بات آ گئی ہے تو عرض کرتا چلوں کہ معرفت معصومین کے لیے مرحلے ہیں, اور معصومین کی معرفت حاصل کرنے کے جو منابع ہیں ان میں سب سے پہلا منبع اور سب سے عظیم ترین منبع اور سب سے سچا منبع قرآن مجید ہے. اس کے بعد زیارت عاشورہ ہے, اس کے بعد زیارت ناہیہ ہے, اس کے بعد جو ہے وہ زیارت جامع کبیرہ ہے, اور اس طرح کے یہ صحیفہ سجادیہ کی دعائیں ہیں. یہ سب وہ ہیں یا پھر نہج البلاغہ ہے، یہ وہ ہے کہ جو جہاں پر انسان کو معرفت عطا ہوتی ہے، جہاں معصومین کی معرفت ہوتی ہے، اور معرفت کے بعد جو آنسو بہتے ہیں، اور معرفت کے بعد جو بات جو عزاداری ہوتی ہے، وہ عزاداری واقعاً حسین ابن علی کی عزاداری سمجھ کر حسین کو وہ ہوتی ہے، بغیر سمجھے ہوئے حسین کو جو عزاداری ہوتی ہے اس کے اندر آفتیں بھی آ سکتی ہیں۔ اس کے اندر وہ عزاداری اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ بے معرفتی کی عبادت کر رہے ہیں، بے معرفتی کی عزاداری کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کی وہ نادانی والی عبادتیں ہیں کہ جس میں آپ کرنا تو اچھا چاہتے ہیں، نیت تو آپ کی اچھی ہوتی ہے، لیکن وہ جو کہا جاتا ہے کہ نادان دوست دانا دشمن بہتر ہے، وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے پھر عزاداروں کے ہاں، کہ نادان دوست بن جاتے ہیں عزادار، اور نادان دوست بن کے محبت حسین میں چونکہ حسین کو پہچانتے نہیں ہیں، لہٰذا نادانی میں ایسی حرکتیں کرنے لگتے ہیں کہ وہ مذاق بن جاتا ہے۔ محبت میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں نے شاید کبھی آپ کو یہ واقعہ سنایا ہو، بعض باتیں جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی کتابوں میں اور نچلی سطح کی کتابوں میں اور جو ہے لطیفوں اور کہانیوں اور جو ہے بکواس کتابوں میں بھی کچھ باتیں اچھی مل جاتی ہیں، کچرے میں بھی جو ہے تلاش کرنے والے، کیونکہ ہم لوگ کیا ہیں، ہم لوگ جو ہیں وہ لوگ ہیں، وہ حمال ہیں جو کچرے میں جو ہے موتیاں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں کچرے میں بھی کوئی قیمتی چیز نہ مل جائے، کیونکہ لوگ تو بہرحال یادوں کی برات میں جوش نے ایک جگہ پہ لکھا ہے نثری کتاب میں کہ جب میں بچہ تھا اور میرے گھر میں ایک چھوٹا منا پیدا ہوا تو مجھ کو اس پر اتنی محبت آئی، اتنی مجھے اس پر محبت آئی کہ میں نے سوچا کہ جو کیچڑ میں پڑا ہوا بڑا سا جوتا تھا وہ منا کو لے جا کے ضرور دوں گا، اور منا کے چھوٹے چھوٹے پیروں میں یہ بڑا سا جوتا ضرور پہناؤں گا۔ تو معلوم ہوا وہ کیچڑ بھرا جوتا لیا ہوا آیا گھر میں، اور ساری عورتیں دیکھ کر اس کا مذاق اڑا رہی تھی کہ دیکھو منا کے لیے کیچڑ میں بھرا ہوا جوتا لے گیا۔ اس کی عقل و فہم جتنی تھی اس کے مطابق اس نے وہ کام کیا، تو کم سے کم وہ کہتا ہے کہ کم سے کم میں مجھے اتنا تو خراج دے دیتے، اتنا تو جو ہے میری تعریف کر دیتے کہ اس کی محبت کو تو دیکھ لیتے، اتنا مذاق تو نہ اڑاتے، مذاق تو نہ اڑاتے، لیکن لوگ مذاق اڑاتے ہیں، دنیا مذاق اڑاتی ہے، دنیا آپ کی نیتوں کو نہیں دیکھتی، آپ کے اس عمل کو دیکھتی ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی نیت اچھی ہو سکتا ہے آپ کی نیت بہتر ہو، لیکن دنیا اس کو مذاق سمجھتی ہے۔ اگر یہ مذاق ایک بچے کو اڑا دیا جائے تو کوئی بات نہیں ہے، یہی مذاق کسی ایک مومن کو اڑا دیا جائے، ایک فرد کا نہیں، اگر ایک قوم کا مذاق اڑا دیا جائے آپ کی ایک ایسی حرکت سے، آپ کی ایسی نادانی والی حرکت سے اگر کسی قوم کا مذاق اڑا دیا جائے تو کیا ہوگا۔ یہی نہیں بلکہ آپ کی ایسی نادانی والی حرکتوں سے، جبکہ وہ پاکیزہ جذبے سے پیدا ہوئی ہے، آپ کی نیتوں میں کوئی شک نہیں ہے، جیسا کہ اس بچے کی نیت پہ آپ شک کر سکتے ہیں، اس کی محبت کے جذبے پہ آپ شک کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ بتائیں یہ عقل مندانہ فعل تھا یا احمقانہ تھا، یہ معرفت والا تھا یا بے معرفت والا تھا، یہ جو ننے مننے کے لیے یہ جو جوتا لایا جا رہا تھا یہ عاقلانہ تھا یا احمقانہ تھا۔ بچے کی اگر معرفت ہوتی کہ یہ بچہ کیا پہنتا ہے تو اس کے مطابق لے جاتے تحفہ۔ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں بے معرفت والی حرکتوں میں معرفت والی حرکتوں میں بہت بڑا فرق ہے، کہ آپ اپنے جذبوں کا اظہار کر رہے ہیں لیکن ان جذبوں میں وہ پاکیزگی ہونی چاہیے جو ان کی شان کے مطابق ہو۔ پاک لوگوں کو نجس تحفے نہیں دیے جاتے، یہ آپ کو معرفت ہونی چاہیے کہ تطہیر والوں کی خدمت میں کہ جن سے نجاست دور ہوتی ہے، رشت دور ہوتا ہے، آپ ان کی خدمت میں نجس چیزوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی نیتوں میں فرق نہیں ہے، آپ کی نیتیں صادقانہ ہیں، لیکن دشمن ان نیتوں کو نہیں دیکھتا عزیزان گرامی، دشمن تو آپ کے فعل کو دیکھ کے مسکراتا ہے، وہ تو آپ کا مذاق اڑاتا ہے۔ اسی چیز سے ہمارے ایک استاد کراتی نے استدلال کیا، جب ان سے کہا گیا کہ آپ جس علاقے میں جا رہے ہیں اس علاقے میں خونی ماتم بہت ہوتا ہے، آپ وہاں جا کے یہ مت کہہ دیجئے کہ رہبر کا یہ حکم ہے یا یہ اسلام کا حکم ہے، کہ جو ہے وہ نہ اسلام کو مانیں گے نہ رہبر کو مانیں گے، آپ کو اتنے جوتے ماریں گے کہ جو ہے آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی، اور آپ جو ہے یہ بات ہرگز مت کہیے، کیونکہ جو ہے وہ مجمع ہی ایسا ہے، وہ لوگ ہی ایسے۔ انہوں نے کہا میں کہوں گا ضرور، اپنے دل میں کہہ لیا لیکن انداز بدل کے کہوں گا۔ تو انہوں نے وہ گئے اور انہوں نے جانے کے بعد کہا کہ قرآن کی مجید کی ایک آیت ہے، لا تقولوا راعنا قولوا انظرنا، قرآن کی یہ آیت ہے کہ قرآن مجید میں یہ کہا گیا کہ لا تقولوا راعنا، راعنا مت کہو بلکہ کہو انظرنا۔ تو راعنا کہنے میں کیا ہے، انظرنا کہنے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ تو کہا راعنا کہنے میں دو معنی نکلتے ہیں، ایک معنی یہ نکلتا ہے کہ اے پیغمبر اسلام آپ ہماری رعایت کیجئے، آپ ہمارا لحاظ کیجئے، راعنا راعنا ہماری رعایت کیجئے، ہماری رعایت کیجئے، ہمارا لحاظ فرمائیے۔ دوسرا معنی یہ نکلتا ہے کہ آپ ہمیں بیوقوف بنائیے، آپ ہمیں بیوقوف بنائیے۔ تو دشمن ہنستے تھے، کہتے تھے کہ یہ لوگ راعنا کہتے ہیں اپنے نبی سے کہ ہم کو بھٹکائیے، ہم کو احمق بنائیے، ہمیں بیوقوف بنائیے، یہ لوگ تو راعنا کہتے ہیں۔ تو وہ جو دوسرا معنی ہے وہ تھوڑی دشمن لے گا، دشمن تو وہ معنی لے گا جو اس کے مفاد میں ہے، جبکہ آپ کی نیت یہ نہیں ہے، آپ پیغمبر سے راعنا کہہ رہے ہیں، یعنی پیغمبر آپ ہمارا لحاظ کیجئے، آپ کی نیت تو یہ ہے اس لفظ سے، لیکن دشمن کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں مراد لے رہے ہیں بلکہ یہ مراد لے رہے ہیں، ہمیں بیوقوف بنائیے یہ مراد لے رہے ہیں۔ لہذا وہ لوگ ہنستے تھے، تو کہا کہ دشمن اس سے سوء استفادہ کر رہا ہے، جبکہ آپ کی نیتیں درست ہیں، آپ کا فعل بھی درست ہے، آپ کا قول بھی درست ہے، لیکن چونکہ دشمن اس سے سوء استفادہ کر رہا ہے، لہذا دشمن کے ہاتھ میں ہتھیار مت دو، مت کہو راعنا بلکہ قولوا انظرنا، بلکہ کہو انظرنا، راعنا کہنا بند کر دو، کیونکہ راعنا کہنے سے دشمن استفادہ کر رہا ہے، سوء استفادہ کر رہا ہے۔ تو کہا کہ آپ کا یہ عمل، آپ کا یہ جو جذبہ ہے اس کے اوپر لاکھوں سلام ہیں، لیکن دشمن ان جذبوں کا غلط استعمال کر رہا ہے، دشمن اس کا غلط استعمال کر رہا ہے، دشمن اس کا غلط پروپیگنڈا کر رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے حقیقت دین سے لوگوں کو منحرف کر رہا ہے، اور غیر منطقی قوم بتا رہا ہے، غیر منطقی قوم بتا رہا ہے کہ یہ قوم احمق ہے، یہ قوم غیر منطقی ہے، یہ قوم، جبکہ اس سے بڑی کوئی منطق دنیا میں نہیں ہے، اور اس سے بڑی کوئی سمجھدار قوم دنیا میں نہیں ہے، لیکن اور دنیا کے سارے سمجھدار لوگ جب رخ کر رہے ہیں کربلا کا عزیزان گرامی، تو ان کو روکنے کے لیے دشمن یہ ہتھیار استعمال کر رہا ہے، اور دشمن یہ سمجھ گیا تھا عزیزان گرامی کہ ان کو کون سی چیز سے روکنا ہے اور کون سی چیز ان کے اندر باقی رکھنا ہے، یہ دشمن نے سمجھ لیا تھا۔ جیسے جیسے یہ لوگ اپنے جذبات کا اظہار کرنے لگے خلوص کے ساتھ، جب اظہار کرنے لگے اپنی محبتوں کا، جب نذرانہ پیش کرنے لگے، جب اپنی محبتوں کا خلوص کا جب مظاہرہ کرنے لگے، بارگاہ کربلا میں، بارگاہ امام حسین میں، جب اپنے خلوص سے جب انہوں نے اپنا اظہار کرنے لگے جب غم کا، تو دشمنوں نے تمام ذرائع کو دیکھا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اس قوم کو بدنام کر سکتے ہیں اور اس کے قریب آنے سے لوگوں کو روک سکتے ہیں، وہ کون سی چیز ہے۔ لہذا انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر یہ ان سے اگر رونا بند کروا دیں گے تو یہ صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ رونا تو ان کے حق میں ہے، یہ جو روتے ہیں تو لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، مجمع میں کوئی رونے لگے پوری دنیا متوجہ ہوگی کہ بھائی آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ لوگ استفسار کریں گے، لوگ پوچھیں گے، اور آپ مظلوم بن کے اپنی روداد بیان کر سکیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا تو یہ تو ان کے حق میں ہیں، لہذا ان سے آنسو نہیں بن کروانا ہے، آنسو نہیں بن کروانا ہے۔ آپ دیکھیے عزیزان گرامی، جو چیز ائمہ نے بنام عزاداری رائج کیا تھا اس میں ایک چیز بھی دشمن کم نہ کر سکا۔ جو عزاداری کا تعارف امام صادق نے کروایا تھا جس انداز میں، اس کے اوپر ایک حرف بھی نہ آ سکا، اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ چیز بطور عزاداری جو رکھی گئی ہے یہ چیز کو دشمن جو ہے اسے نشانہ نہ بنا سکا اور اس نے اسے اپنے مفاد میں استعمال نہ کر سکا۔ امام نے عزاداری کے نام پہ سوگواری رکھی جس پر دنیا اعتراض نہیں کر سکتی، نہ اس کا سوء استفادہ کر سکتی ہے، نہ سوء استعمال کر سکتی ہے۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ اس لیے کہ امام نے ایسی چیز رکھی ہے عزاداری میں کہ جو چیز پر کوئی انگلی اٹھا ہی نہیں سکتا، وہ ہے سوگواری، وہ ہے غم حسین، وہ ہے آنسو، وہ ہے معرفت، وہ ہے زیارت ناحیہ، وہ ہے زیارت عاشورا، وہ ہے زیارت جامعہ۔ یہ وہ چیزیں ہیں عزیزان گرامی جس پر دنیا حرف نہیں اٹھا سکتی۔ تذکرہ غم، تذکرہ شہداء، اشعار میں غم حسین کا بیان کرنا، مراسی میں امام حسین کے ذکر کو بیان کرنا، اور جو ہے وہ منبر پر ذکر شہادت کو بیان کرنا، یہ۔ لیکن اب دشمن نے اس میں بھی سازشیں کی، خطیبوں کو خریدنا شروع کیا، شعرا کو خریدنا شروع کیا، تاکہ جو امام نے کہا تھا کہ اشعار میں تم کربلا کو بیان کر سکتے ہو، تو اب ان سے کفر آمیز اشعار لکھوائے گئے۔ ایسے اشعار لکھائے گئے کہ جس میں عظمت کربلا پہ حرف آ جائے۔ جو مقصد تھا عزاداری کا، اس مقصد سے لوگوں کو دور رکھا جائے۔ ہدف کیا تھا؟ جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا، ہدف کیا تھا کربلا سے خرید کرنے کا؟ تاکہ معاشرے انسانی کرامت کی منزلوں پر فائز ہو، ان منزلوں سے روکنے کے لیے، تاکہ دنیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے آشنا ہو، تاکہ لوگ دین سے محبت کریں، رسول اکرم کی سیرت سے محبت کریں، رسول اکرم کی سنت سے محبت کریں، اخلاق نبوی سے دنیا متاثر ہو، قرآن سے دنیا متاثر ہو، دین سے دنیا متاثر ہو، اور ان کرداروں سے، ان جذبوں سے، جو جذبہ شہادت ہے، جو جذبہ صبر ہے، جو جذبہ استقامت ہے، جو جذبہ محبت ہے، جو جذبہ عشق الہی ہے، یہ جو جذبہ کربلا پروان چڑھا رہی ہے کہ ستم قبول نہ کرو، ظالم کا ظلم قبول مت کرو، ستم پذیری بھی گناہ کبیرہ ہے، ظلم کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ کربلا سے قریب ہوں گے تو نہ یہ ظلم کریں گے، نہ ظلم کو قبول کریں گے، نہ بد اخلاقیوں کا مظاہرہ کریں گے، نہ قرآن سے دور ہو سکیں گے، نہ شریعت سے دور ہو سکیں گے، نہ دین سے دور ہو سکیں گے۔ اس کے لیے کربلا رکھی گئی تھی۔ تو اب آفت کیا ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ آفت کیا ہے؟ آفت الاعمال عجز الامال، آفت الاعمال عجز الامال۔ آفت اعمال کیا ہے؟ اعمال کب خراب ہوتے ہیں؟ جب اس کے بچا لانے والے، جب اس کے بچا لانے والے صحیح طور پہ بچا نہیں لاتے، ناتواں ہوتے ہیں بچا لانے میں۔ جو بانی ہوتے ہیں ان کے اندر جب ذوق پیدا ہو جاتا ہے، جو بنا کر رہے ہیں انہیں نہیں معلوم کہ کس مقصد کے لیے مجلس کو بنا کر رہے ہیں۔ بانیوں کا مسئلہ، اصل مجلس تو سب سے بڑی عبادت ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ یہ ہے عمل، اور یہ ہے خوبصورت عمل، یہ ہے عظیم ترین عمل۔ اس عمل میں کیڑ کب لگ جاتی ہے؟ اس عمل کی عظمتوں میں حرف کب آ جاتا ہے؟ اس وقت آتا ہے کہ جب اس کے بجا لانے والے جو بانی ہے ان کی ناتوانیوں کی وجہ سے، ان کی کمزوریوں کی وجہ سے، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ یہ ازا قائم ہی کس مقصد کے لیے کی جا رہی ہے، چونکہ وہ نہیں جانتے کہ یہ عمل کیوں کیا جا رہا ہے، یہ مجلس اگر پوچھے بانی یہ مجلس سے کہ یہ مجلس تم کیوں بنا کر رہے ہو، اس کا مقصد کیا ہے، بیان کرو مجلس تم بیان تم قائم کر رہے ہو کس مقصد کے تحت، یہ بتا دو. اگر اس کو معلوم ہوگا کہ مجلس کے بنا کرنے کا مقصد کیا ہے، وہ کہے گا مجلس تو بنا کر رہا ہوں خود مجلس کی خاطر، مجلس ہی ایک مستقل عبادت ہے، میں کسی اور ہدف کے لیے مجلس نہیں کر رہا ہوں، مجلس ہی کر رہا ہوں، بس مجلس ہو جائے کسی بھی طرح سے ہو جائے، تب لہٰذا کسی بھی طریقے سے ہو جائے، کوئی بھی پڑھ دے مجلس. غور فرمایا آپ نے، ماتم ہونا ہے بس کوئی بھی آ کے کرے، معرفت والے آ کے کریں کہ بے معرفت والے آ کے کریں، سمجھنے والے آ کے کریں کہ نہ سمجھے آ کے کریں، کوئی بھی آ کے رلائے، کیونکہ مقصد رونا ہے. اب کوئی بھی آ کے رلائے، کسی بھی انداز میں رلائے، کچھ بھی پڑھ کے رلائے، کسی بھی انداز میں رلائے، مقصد کیا ہے رلانا ہے. جب رلانا ہدف بن جاتا ہے تو پھر اس کے بعد پھر اس کو ایک مستقل عبادت کا درجہ دے کر اسے جو ہے اپنی منمانی چیزیں اس کے اندر داخل کر کے اس کی عظمتوں پہ حرف آنے لگتا ہے. کیونکہ یہ میں نے جیسا کہ کل عرض کیا تھا کہ کوئی بھی عبادت ہدف والی نہیں ہے، ہر عبادت کا ایک مقصد ہے، ہر عبادت ایک وسیلہ ہے. عرض کیا گیا کہ نماز کتنی بہترین عبادت ہے، ہے یا نہیں ہے؟ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ، پھٹکار ہو نماز پڑھنے والوں، تف ہو کس پر، پھٹکار ہو کس پر، نماز پڑھنے والوں. اتنی بڑی عبادت، آفت الاعمال از الامال، جو بجا لانے والے ہیں ان کی وجہ سے اعمال کی عظمتیں گھٹ رہی ہیں، نماز گھٹیا نہیں ہے نعوذ باللہ، بجا لانے والے اتنے گھٹیا ہے جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے ویل للمسلمین، ویل ہو مسلم پر، کیونکہ انہوں نے صلاۃ کی عظمتوں کو گھٹا دیا، نماز کی عظمتوں کو گھٹا دیا. نماز کون سی نماز مقبولہ ہے، کون سی نماز کو اللہ نماز سمجھتا ہے، حقیقی نماز ہے کیا جس میں اثر نماز ہو؟ اثر نماز کیا ہے، تنہا عن الفحشاء والمنکر، جو نماز انسان کو برائیوں سے نہ روکے وہ نماز نماز نہیں ہے. کتنے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں چوری بھی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں لوگوں کو اذیتیں بھی دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں لوگوں کو تکلیف بھی پہنچاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ برائی سے رک نہیں رہے ہیں. جمعے کی نماز پڑھتے ہیں کہاں پر، شراب خانے میں، اس کا مطلب یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ عادتاً پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہمیشہ پڑھتے ہیں اس لیے پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں اس کو یہ نہیں معلوم، بس پڑھ رہے ہیں. ارے شراب خانے میں نماز پڑھ رہے ہو، جوئے خانے میں نماز پڑھ رہے ہو، تو کیا یہ نماز تمہیں اگر جوئے سے بچا نہیں رہی ہے، شراب سے نجات نہیں دے رہی ہے، تو پھر یہ نماز نماز کہاں ہوئی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ عادتاً پڑھ رہے ہیں. اگر مجلس بھی عادتاً کرنے لگے، کیوں کر رہے ہیں، بس باپ کرتے تھے اس لیے کر رہے ہیں، کیونکہ دادا کرتے تھے اس لیے کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیشہ کرتے ہیں ایک عادت ہے کرنے کی اس لیے کر رہے ہیں، تو یہ سمجھ والی نہیں ہوئی عادتاً ہوئی، عادتاً میں جواباً یہ کہنے لگا، یعنی سوچ سمجھ کر نہیں کہنے لگا، پڑھ کر لکھ کر نہیں کہنے لگا، عقل و ہوش کے ساتھ نہیں کہنے لگا، قرآن کی تلاوت کے بعد نہیں کہنے لگا، بلکہ عادتاً میں جواباً یہ کہنے لگا. تو جب عادتاً کہنے لگے تو کوئی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ معرفت کے ساتھ نہیں کہا. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ عادتاً کرتے ہیں ان کو اس بات کا کوئی غرض نہیں ہوتا کہ اس سے ثواب ملے کہ نہ ملے، اللہ راضی ہو کہ نہ ہو. اگر ان سے کہا جائے کہ اس فعل سے امام حسین راضی نہیں ہے، تب بھی وہ کہیں گے کہ ناراض ہو تو ہوں، مگر یہ ہماری خواہش ہے، یہ ہم ان کی خوشنودی کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں، اپنے دل کے اطمینان کے لیے یہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے نہیں کر رہے ہیں. اب چاہے اس فعل سے دین کو ضربہ لگے تو لگے، ایسے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ خود گویا ہم ائمہ پر احسان کر رہے ہیں یہ کام کر کے, یہ جو اتنی محنت کر رہے ہیں اس کا ہمیں الٹا اجر بھی چاہیے. اور اگر اس راہ میں اس کام کو, جبکہ یہ آپ نے اپنے سے اس چیز کو ایجاد کیا ہے, یہ تو معصوم نے نہیں کہا تھا, آپ یہ کر رہے ہیں تاکہ جب آپ اپنے سے کر رہے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ میں کام کر کے رہوں گا, چاہے واجبات ترک ہوتے ہوں اس راہ میں تو ترک ہو جائیں, معصوم ناراض ہوتے ہوں تو ناراض ہو جائیں, اللہ ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہو جائے, اگر واجبات ترک ہو جائیں گے تو کہیں واجبات بھی ترک ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی, اس میں نماز جیسی عبادت قضا ہو جائے گی تو کہاں ہو جانے دو, نماز رد ہو رہی ہے سبق سمجھا جا رہا ہے نماز کو تو سبق سمجھے جانے, اللہ کی عبادت سے لوگ محروم ہو جائیں گے, اللہ کی بارگاہ میں رکوع و سجود سے دنیا محروم ہو جائے گی تو کہاں محروم ہو جانے دو, لیکن ہم اپنا فعل نہیں روکیں گے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو معصوم یہ کہتے ہیں کہ ہم گناہان کبیرہ کو بھی کرنے والوں کی بھی شفاعت کریں گے, وہی معصوم یہ کہتے ہیں کہ جو تخفیف صلات کرتے ہیں ہماری شفاعت ان تک نہیں پہنچ سکتی. لن تنالوا شفاعتنا, ہماری شفاعت ان تک نہیں پہنچ سکتی ہے جو نماز کو نظر انداز کر دیتے ہیں, تو اتنی بڑی عبادت کو نظر انداز کر دیتے ہیں یہ کون لوگ کرتے ہیں, اور الٹا ائمہ پر اپنا احسان جتا کے کہتے ہیں کہ آپ ابھی ہمیں دیجئے, ہم نے جو آپ پر احسان کیا ہے, یہ جو آنسو بہائے ہیں یہ ہم نے احسان کیا ہے آپ کے اوپر, اب اس کا ہمیں نظر آنا دیجئے, جبکہ آپ نے اس مقصد کے اوپر آنچ, اس مقصد کو ضربہ پہنچایا ہے جس مقصد کے لیے ائمہ علیہ السلام نے اس عزاداری کو زندہ رکھنے کا حکم دیا تھا. تو اب دشمنوں نے کیا کیا عزیزان گرامی, بات وقت زیادہ ہو گیا, میں گفتگو کو سمیٹوں, انشاءاللہ پھر کبھی اس تفصیلات بیان کی جائیں گی. دیکھیں یہاں پہ صرف اشارہ کر کے بات ختم کروں, دشمن نے اس عزاداری کی روح کو سلب کرنے کے لیے کیا کیا, جب لوگ سمجھ گئے تھے, ایسا نہیں کہ آزاداری کو جو لوگوں نے دیکھا, جن لوگوں تک بھی آزاداری پہنچی, دشمن کے کان کھڑے ہو گئے, یہ چیز اتنا بڑا سرمایہ ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے. ایک بہت بڑا مفکر جرمن کا لکھتا ہے, ابھی موجود ہے وہ کتابیں, اس کے اقتباسات مختلف کتابوں میں شائع ہو چکے, تو جرمن کا مفکر لکھتا ہے کہ اگر کربلا ہمارے پاس ہوتی تو برلن کے ہر چوراہے پر شہیدوں کے مجسمے نصب کر دیے جاتے, اور ہم اس سے وہ فائدہ اٹھاتے کہ عیسیٰ کا تذکرہ کم کر کے کربلا والوں کا ذکر زیادہ کر دیتے, اور کر کے کربلا کے ذریعے سے ہم لوگوں کو مسیحیت میں اتنی بڑی تعداد میں کھینچتے کہ دنیا حیران ہو جاتی, پریشان ہو جاتی. صرف عیسیٰ کو سلی پہ لٹکایا گیا تو اس کے مصائب پڑھ پڑھ کے, اس کے مصائب پر رو رو کے, اور اس کے مصائب پر شیشے توڑ توڑ کے اپنے جسموں کو چھنی کر کر کے عیسائیوں نے دھوم مچا دی تھی فرانس میں, جرمن میں. یہ کہا تھا کہ عیسیٰ کو جو سولی پہ چڑھایا گیا تھا اس غم میں ہم رو رہے ہیں. تو معلوم ہوا عزیزان گرامی, وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کربلا آ جاتی تو پھر ہم عیسیٰ کا ذکر کم کر کے حسین کے ذکر کو اتنا بڑا کر دیتے تاکہ دنیا کو حسین کا نام لے کر مسیحیت کی طرف جوخ در جوخ لے کے آتے اور ایک بہت بڑے مذہب میں تبدیل کر دیتے. تو یہ ہے مسیحیوں کا طرز فکر. انہوں نے کہا کہ یہ کربلا اگر مسلمانوں کے پاس آ جائے گی, اور مسلمان اگر کربلا مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے تو یہ کتنا فائدہ اس سے نہیں اٹھا سکتے. اگر کربلا ان کے پاس ہے, اگر صحیح معنوں میں یہ کربلا سے فائدہ اٹھائیں تو دنیا میں نہ یہودی بچ سکے گا, نہ کوئی عیسائی رہے گا, نہ کوئی ہندو رہے گا, نہ کوئی بدھسٹ رہے گا, دنیا میں کوئی مذہب رہے گا ہی نہیں. بس دنیا میں دو ہی مذہب رہیں گے, ایک حسینیت والا مذہب اور ایک یزیدیت والا مذہب. پوری دنیا کے انسان دو حصوں میں بڑھ جائیں گے، ایک کہیں گے کہ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں، اور وہ جو ظالم صفت ہوں گے، جو فرعون صفت ہوں گے، جو نمرود صفت ہوں گے، جو شداد صفت ہوں گے، جو ظلم ڈھانے والا مزاج رکھتے ہوں گے، وہ کہیں گے ہم یزید کی طرف ہیں، تو اس کو دنیا دیکھے گی کہ یزید کی طرف کتنے ہیں، حسین کی طرف
بالخصوص امریکہ، اسرائیل، آل سعود، آل یہود، آل نائیان، آل خلیفہ کے حکومت کے خاتمے کے لیے، حکومت امام زمانہ علیہ السلام قائم ہونے کے لیے جوش ایمانی کے ساتھ بلند تر سلام
عزیزان گرامی، اس کا احساس اب نہیں بلکہ دو تین صدیوں سے، بلکہ اس سے پہلے سے، جب بھی انہوں نے جلوسوں کو دیکھا، جب بھی کربلا پر ان کی نظر پڑی، تو انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ اگر یہ چیز کربلا سے نکل کر اگر اقشار عوام تک پہنچے گی، خریا خریا پہنچے گی، ملک ملک پہنچے گی، تو جہاں جہاں تک کربلا پہنچے گی وہاں وہاں تک اسلام پہنچے گا، جہاں جہاں تک کربلا جائے گی وہاں وہاں تک دین حسین جائے گا، جہاں جہاں تک کربلا جائے گی وہاں وہاں پر تذکرہ اہل بیت جائے گا۔ تو اب لہٰذا کربلا کو روکنے کی کوششیں کی گئی، وہی کہہ رہا ہوں کہ آزاداری کے درمیان جو درانیں ڈالی گئی، آزاداری کو روکنے کی جو کوششیں کی گئی، اس پر ایک ہلکی سی نظر میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں کہ جو کربلا کے خلاف جو بڑی بڑی طاقتوں نے جو مہازاریاں کی، اب سے نہیں بلکہ چند صدیوں کا جائزہ میں لے رہا ہوں، چند صدیوں سے جو کربلا کے خلاف، آزاداری کے خلاف ساری قومیں لگی ہوئی ہیں، اور بالخصوص یہودیت، بالخصوص مسیحیت، یہ دو قومیں بہت زیادہ، میں بدھسٹوں کا نام نہیں لوں گا، میں ہنود کا نام نہیں لوں گا، کیونکہ جنہوں نے سازشیں کی ہیں وہ یہ دو مذہب والوں نے بہت زیادہ کی ہیں۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ یہودیوں نے اور مسیحیوں نے آزاداری کو لے کر بہت بڑا بوال مچایا ہے، اس لیے کہ یہ لوگ ترس رہے ہیں کہ کربلا کاش، یہودی کہہ رہے ہیں کاش ہمارے پاس ہوتی، مسیحی کہہ رہے ہیں کاش ہمارے پاس ہوتی، اور دونوں کے پاس کربلا نہیں گئی۔ میں نے آپ کو عرض کیا کہ ادھیان عالم کی حقانیت کا ثبوت کوئی دین نہیں پیش کر سکتا سوائے اسلام کے، اس لیے کہ اسلام دنیا کو یہ ثبوت پیش کر سکتا ہے کہ جس خدا پر شک ہو اس خدا پر کوئی حسین اپنی جان کا فدیہ نہیں دیتا، جس خدا پر یقین نہ ہو، جس دین پر یقین نہ ہو، جس شریعت پر یقین نہ ہو، جس سنت و سیرت پر یقین نہ ہو، اس سنت کی خاطر، اس دین کی خاطر، اس غربتوں کی خاطر اور اس قرآن کی خاطر کوئی اپنے ننھے مجاہد علی اصغر کا گلا نہیں پیش کر دیتا، اپنی بہن زینب کی چادر نہیں دے دیتا، کوئی ام کلثوم کی چادر نہیں دے دیتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام حق ہے اور دین اسلام سچا دین ہے، یہ کربلا کے اندر یہ خصوصیتیں پائی جاتی ہیں۔ لہذا اب انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو دین سے محبت پیدا ہو رہی ہے اسے ختم کیا جائے، مجلس ہو مگر ایسی مجلس ہو کہ جو ان کے مفاد میں نہ جائے، جس سے عظمت خدا ظاہر نہ ہو، لوگوں کا ذہن اللہ سے ہٹ جائے، دین سے ہٹ جائے، قرآن سے ہٹ جائے، مجلس ہو لیکن اس میں قرآن نہ ہو، مجلس ہو لیکن اس میں دین کا نام نہ لیا جائے، مجلس ہو اس میں خدا کا نام نہ لیا جائے، مجلس ہو لیکن جذبہ عشق الہی پروان نہ چڑھے۔ اس کے لیے انہوں نے کہا کہ اصل آزاداری پہ ضربہ لگاؤ۔ تو یہ کیا گیا کہ نانوائی کی دکانوں سے ایک ایسے لوگوں کو پکڑا گیا جن کی داڑیاں تھیں، جن کے چہرے بھولے بھالے تھے، ان کو خرید کر برطانیہ کی امبیسیوں نے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، برطانیہ کی سفارت خانوں نے نانوائی کی دکان سے کتنے لوگوں کو ہائر کیا اور بوڑھوں کو پکڑا اور پکڑ کے نجف کے اندر بٹھا دیا، چند جملے مسائب کے انہیں رٹا دیے، اور جعلی مسائب بنا کر ان کے ان کو رٹایا گیا اور پھر ان کے سر پہ امامہ رکھا گیا, چادر ردا ڈال دی گئی اور ان کو ایک جگہ پہ بٹھایا گیا تھا. کار آتی تھی, کار سے یہ صاحب اترتے تھے, وہاں بیٹھ جاتے تھے اور جو ہے نجف میں کربلا کے روضے میں تقریریں کرتے تھے, یعنی بس چند جملے مصائب کے پڑھتے تھے, وہی بار بار ریپیٹ کرتے تھے. ایک مجلس ختم ہوتی تھی, لوگ نذرانے دیے, پھر ایک مجلس شروع ہوئی, پھر اس میں وہی مصائب پڑھے, پھر اس میں وہی مصائب پڑھے, اور اس کے بعد میں پھر ان کا ٹائم ختم ہو جاتا تھا, ڈیوٹی ختم ہو جاتی تھی, باہر گاڑی کھڑی ہوتی تھی سفارت برطانیہ کی, وہ اس میں بیٹھتے تھے, واپس گھر کو چلے جاتے تھے. یہ اس طرح کا عمل بار بار کیا گیا, بار بار دہرایا گیا. اور وہ جو طالب علم نجف میں پڑھتے تھے, کربلا میں پڑھتے تھے, مختلف علاقوں کے لوگ آ کے وہاں پہ پڑھتے تھے, تو وہ بچے بیٹھ کے سنتے تھے کہ یہ کیسے مصائب بزرگ فرما رہے ہیں, کیسے رلا رہے ہیں لوگوں کو, کیسے جعلی مصائب پڑھ رہے ہیں. یہ جعلی مصائب ان بچوں کو تو نہیں معلوم, انہوں نے کہا ہم نجف میں سنا ہے, ہم نے کربلا میں سنا ہے, آ کے اپنے اپنے شہروں میں سنایا کرتے, جس کے اندر ان کی پوری سازش یہ تھی کہ اس میں امام حسین کو اتنا مظلوم لاچار بے بس بنا دو کہ بھیک مانگنے لگو حیات کی, میں بھیک مانگتی ہوں مجھے دے حسین کو, ایسے جملے رکھ دیے گئے. یہ پھر جو ہے یہ جو عظمت حسین کے خلاف ہے, یعنی شان حسین کے خلاف ہے, شان شہزادی کے خلاف ہے کہ وہ بھیک مانگے اور کہے میرے بچے کو دے دے, میں بھیک مانگتی ہوں, اے شور تجھے واسطہ, تیرے اولاد کا واسطہ, میرے بچے کو چھوڑ دے. اس طرح سے یعنی جو اپنے شہروں کے, اپنی خواتین کے جو جذبات ہوتے ہیں, اپنے اپنے ملکوں میں جو جذبات ہوتے ہیں, ان جذبات کا اظہار بنام کربلا کرایا گیا تاکہ لوگوں کو رلایا جائے اور قوم کو صرف رونے میں لگا دیا جائے. اور جو اس کا جذبہ شہادت جو اس قوم کے پاس ہے, جو جذبہ حریت ہے, اور جو سیاسی شعور ہے کہ ہم یزیدیت کو برداشت نہیں کریں گے, ہم ظلم کو برداشت نہیں کریں گے, ہم تشدد کو برداشت نہیں کریں گے, ہم کرپشن کو برداشت نہیں کریں گے, وہ قوم آج ہر کرپشن کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے, ہر ظلم کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے, ظالموں کے سامنے زبان کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے, حق کی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے, باطل کے سامنے اپنی جان بچانے کے لیے, کیونکہ جذبے ایسے بتائے گئے کہ جان بچا لو اور چھٹ جاؤ, جان بچاؤ, ظالم کے سامنے آواز مت اٹھاؤ, ظالم کے سامنے زبان مت کھولو. اس طرح کے نظریات پیدا کرائے گئے. یہ سفارت برطانیہ نے یہ کام کیا اور اس کے بعد ایسے ایسی شبیہیں بنائی جانے لگی. خود کہاں پر, خود نجف کے اندر یہ کام ہونے لگا. آج بھولے بھالے ذاکرین کہتے ہیں نجف میں یہ کام ہوتا ہے, کربلا میں ہم نے دیکھ کے آیا ہے. ارے کربلا نجف میں کن لوگوں کے سفارت خانے تھے, آپ کو اس کی خبر ہے؟ آپ نے صرف خنجر دیکھا ہے, اس خنجر کے پیچھے وہ ہاتھ نہیں دیکھا ہے کہ یہ خنجر کون دے رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کربلا میں خما لگایا جا رہا ہے, لیکن میڈ ان یو ایس اے آپ نے نہیں دیکھا. جن لوگوں نے دیکھا انہوں نے سرخی بنا کے پیش کیا, دیکھو اس کے اوپر اس تلوار پہ لکھا کیا ہے. کیوں امریکہ کو اتنی ہمدردی ہے آپ سے؟ کیوں ٹائمز آف انڈیا کو اتنی ہمدردی ہے؟ میڈیا کو کیوں اتنی آپ سے ہمدردی ہے کہ آپ کی خواتین کی تصویریں جو ہیں وہ پہلے پیج پہ چھپتی ہے, جبکہ آپ کے عاشورہ کا جلوس کو کی خبر کو اگر آپ اردو اخبارات میں بھی دیں گے تو کوئی ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے. چھ جائے کہ ٹائمز آف انڈیا جیسا اخبار, دنیا کے یہودیوں کے بڑے بڑے اخبارات آپ کو سرخی کی جگہ دے رہے ہیں, بغیر پیسے کے آپ کی سرخی ڈال رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ان کا مفاد ہے, آپ کا نہیں ہے. یہ سمجھنے کی کوشش کرے قوم کہ ان کو ہم سے کیوں ہمدردی ہو گئی. امام خمینی کہتے تھے اگر تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آتا نا, اتنا سمجھ لو کہ اگر تمہاری کوئی بات پہ امریکہ تائید کر دے تو سمجھو تم غلطی پر ہو, اور اگر تمہارے کسی فعل کو امریکہ کہے غلط ہے تو سمجھو تم صحیح ہو. اس لیے کہ وہ صحیح کو صحیح نہیں کہہ سکتا, غلط کو غلط نہیں کہہ سکتا. تم صحیح کہو گے تو وہ غلط کہے گا, تم غلط کرو گے تو وہ صحیح ہے. یہ معیار آج تک باقی ہے, کیونکہ شیطان کبھی اچھائی کی تائید نہیں کر سکتا, کبھی شیعوں کی عبادتیں بتائی کسی نے, شب قدر کے سجدے بتائے کسی نے, شیعہ علماء کی عرفانی بیانات کو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا کبھی؟ نہیں پیش کیا گیا. مراجع کرام کے بیانات
جو ان کے مفاد میں ہے اس کو تو پیش کیا گیا. خود مراجے کی زندگیوں پر نظر ڈالی, مراجے کرام نے جس طریقے سے عزاداری کی ہے کیا اس چیز کو انہوں نے پیش کیا؟ یہ مراجے کرام جو عراق و ایران کے ہیں وہ کس طرح سے عزاداری کرتے ہیں, وہ کیسے ماتم کرتے ہیں؟ ذرا ان کی تصویریں تو لا کے ہمیں دکھاؤ. وہ ان کے انداز کیا ہے؟ امام خمینی کہتے ہیں قول استاد گفتار استاد درس نیست, عمل استاد درس است. ان کا قول درس نہیں ہے, ان کا عمل درس ہے ہمارے لیے. ان کا عمل دیکھو کیا ہے. تو عزیزانِ گرامی, وہ کوئی عمل ایسا کر سکتے ہیں جو دین کو نقصان پہنچے؟ مراجع کرام کوئی بات ایسی کہہ سکتے ہیں کہ جس سے دین کو نقصان ہو, قوم کا نقصان ہو, شریعت کا نقصان ہو, عبادتوں میں کمی آ جائے, لوگ اللہ سے دور ہو جائیں, ایسا کوئی کام کر سکتے ہیں؟ اب اگر کوئی ایسا کام کرے تو اس کو شیطانی عمل نہیں کہیں گے کہ جو اللہ سے دور کر دے؟ وہ کام جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے, دین سے دور کر دے, شریعت سے دور کر دے, امام حسین کی ذات سے الگ کر دے, ان کے مقاصد سے دور کر دے, کیا ہم یہ چاہتے ہیں؟ کہ کوئی سچا عزادار یہ چاہتا ہے کہ امام حسین کی تمناؤں کا گلا گھونٹ دے؟ کوئی سچا عزادار چاہتا ہے کہ امام حسین اپنے مقاصد میں ناکام ہو جائیں؟ اگر واقعی تم سچے عزادار ہو تو کیا تمہاری غیرت اس بات کا گوارہ کرے گی کہ مظلوم حسین جس نے اپنی جانوں کا فدیہ دے دیا تم اس کی مقاصد پر پانی پھیر دو؟ حسین جس مقصد کے لیے کربلا آئے تھے اس مقصد پر پانی پھیر دو, حسین کی تمناؤں پہ پانی پھیر دو؟ تم معلوم ہے کہ تم کس کے گناہگار بنو گے؟ تم زینب کے گناہگار بنو گے, تم ام کلثوم کے گناہگار بنو گے, تم شہزادی علی اصغر کے گناہگار بنو گے. اس لیے کہ یہ بچہ عشق الہی میں اپنی جان قربان کیا ہے. ان قربانیوں کا سودا مت کرو, ان قربانیوں کا سودا مت کرو. بے نمازی ہو تو شبیر کا ماتم نہ کرو. یہی سجدوں پہ لٹایا ہے بھرا گھر شینے, کی ہے سجدوں کی ضمانت تہے خنجر شینے. شے سے الفت ہے تو پھر سجدوں سے نفرت نہ کرو. یہ شہیدوں کی امانت ہے, خیانت نہ کرو. آگاہ ہو جاؤ, آگاہ ہو جاؤ, ورنہ تم لعنت کے مستحق بنو گے. اگر تم نے مقصد حسین کو پامال کر دیا, اگر حسین کی تمناؤں پہ تم نے گلا گھونٹ دیا, عزیزانِ گرامی آپ یہ مت سمجھیے کہ جہاں دنیا عزاداری کو مٹانا چاہتی تھی وہاں کوئی بچانے والا نہ رہا ہو. میں بات ختم کر رہا ہوں. بچانے والوں نے عزاداری کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں, کر کے عزاداری کو بچایا ہے کہ حرف نہ آئے حقیقت عزاداری پر. اس کے لیے اصل عزاداری کو بچایا. جب یہ اصل عزاداری کو بچایا تو اس عزاداری نے وہ طاقت کا مظاہرہ کیا کہ ایک مرجع فقہ نے کہا کہ آج عزاداری کا دن ہے, ایسے عزاداری کرو. ایسے دیکھیے عزاداری کی طاقت کا دنیا نے پھر ایک مرتبہ مظاہرہ دیکھا. آج دنیا پھر عزاداری کی مٹانے کے لیے کیوں آگے بڑھ رہی ہے اس کی وجہ بتا رہا ہوں کہ آج دنیا کو عزاداری کیوں کھٹک رہی ہے. پھر ایک زمانے تک یہ جو روش میں بتا رہا ہوں نجف و کربلا میں جو یہ لوگ بٹھایا کرتے تھے یہ ختم ہو چکی تھی. یہ لوگ سمجھے تھے کہ تشیع ختم ہو چکا ہے. اور فرمایا 30 سال تک صدام کو عراق کی سرزمین پر ظالم حکمرانوں کو بٹھا کر اور اربعین پر پابندی لگا کر, مجلسوں پر پابندی لگا کر, عزاداری پر پابندی لگا کر 30 سال تک کوئی زائر اربعین میں وہاں نظر نہیں آتا تھا اور کوئی عاشورہ کے دن کوئی نظر نہیں آتا تھا. صدام کا ظلم و ستم نے کربلا کے اندر تو رکھ دیے گئے تھے, کربلا کے روزے کے اندر توپ داخل ہو گئے تھے. کیا وہ دن یاد نہیں ہے کہ جس وقت پورے کربلا کا محاصرہ ہو چکا تھا اور 30 سال تک حوض علمیہ بند رہا, نجف اشرف کے ہر مدرسے پہ تالا لگا دیا گیا تھا, علماء کی زبانوں پہ تالے لگا دیے تھے اور سارے علماء نجف چھوڑ کے جا چکے تھے, نجف کی گلیاں سنسان ہو چکی تھی. 35 سال گزرے اس کے بعد امریکہ کا سایہ آیا. آپ کو معلوم ہے میں واقعات جزیات نہیں بیان کر رہا ہوں. عیسائی کیا کرنا چاہتے تھے آپ کو معلوم, کیونکہ یہاں آپ کو عیسائیوں سے عیسائیوں سے آپ کا تعلق نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا ہے، ذرا آپ کشمیر چلے جائیے، معلوم ہوگا کہ عیسائی کیا کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ آپ چلے جائیے مڈل ایسٹ، آپ کو معلوم ہوگا کہ عیسائی کیا کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ صدام کے جانے کے بعد بصرے میں بائبل کے جہاز اتار دیے گئے تھے، اور تمام کے تمام جو ہے وہ فادر وہاں پہ آ چکے تھے۔ اب پہلے ہی 40 سے پہلے ہی بائبل تقسیم ہونے والے تھے کہ اعلان کیا مرجعیت نے، ولی فقی نے اعلان کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج اگر آج کروڑوں لوگ آتے ہیں تو وہ ان میں 90% لوگ جو کربلا آتے ہیں وہ ایرانی ہوتے ہیں۔ یہ بات معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم ہے تو آپ حقیقتوں کا انکار کر رہے ہیں، یا حقیقتیں جاننا نہیں چاہتے، یا جاہل ہیں یا غافل ہیں۔ اگر آپ جاہل بھی نہیں ہیں، غافل بھی نہیں ہیں، حقیقتوں کا اقرار کر رہے ہیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلا 40 جو منایا گیا وہ ولی فقیہ کے حکم سے منایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ پورے ایران کی سرحدیں کھول دی جائے بغیر ویزا کے، بغیر پاسپورٹ کے، لوگ دوڑتے ہوئے داخل ہوئے۔ ان میں یہ بیچارے جو یہاں مجلس سے پڑھ رہے ہیں، آغا مہدی صاحب جو یہاں مجلس سے پڑھنے آئے ہیں امریکہ سے، یہ بچہ بھی جو ہے وہ داخل ہو گیا تھا عراق کے اندر جذبے زیارت میں، اور بھی یہاں کے لوگ تھے، پورے ہندوستان کے، پاکستان کے طلبہ وغیرہ۔ پہلے 40 میں کہہ رہا ہوں، پہلا 40 جو بنایا گیا، تو وہ جو بائبل تقسیم کرنے کے لیے بصرا میں آئے تھے وہ روک دیے گئے، وہ جو مبلغین آئے تھے وہ واپس کر دیے گئے۔ معلوم ہوا کہ کربلا پھر زندہ ہو گئی۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ 30 سال تک بند کر کے رکھیں گے تو جذبات ٹھنڈے پڑ جائیں گے، پھر ایک مرتبہ کربلا اٹھی، پھر غم کا طوفان اٹھا۔ معلوم ہے آپ کو پھر کیا ہوا کہ 1979 کا جو انقلاب آیا، امام خمینی کا یہ انقلاب، ابھی آپ دیکھیے، کتابیں پڑھیے کہ انقلاب تاسوع اور عاشورہ کے دن آیا، یعنی 9 محرم اور 10 محرم، یہ 2 دن نہ ہوتے تو ایران کا انقلاب کامیاب ہی نہ ہوتا۔ امام خمینی نے اسی لیے کہا تھا کہ انقلاب ما انفجار نور ہو۔ یہ انقلاب کیا تھا؟ ایک نور کا دھماکہ تھا، ایک نور کا دھماکہ تھا۔ اور یہ نور کا دھماکہ کب ہوا؟ جب عاشورہ کا دن آیا۔ 2500 سالہ شہنشاہیت کا تختہ کوئی بھی قوم الٹ نہیں سکتی تھی۔
اے ہماری درسگاہ
کربلا، کربلا،
اے ہماری درسگاہ
کربلا، کربلا،
قصیدہ راستہ
کربلا، کربلا،
شہادتوں کا راستہ
کربلا، کربلا۔
تو عزیزان گرامی، دنیا کی آنکھ ایک بار پھر کھلی جب دھماکہ ہوا نور کا، اور 2500 سالہ شہین شاہیت کا تختہ الٹا، تو دنیا نے کہا کہ یہ کیسا آیا انقلاب؟ تو کہا عاشورہ کی طاقت سے آیا۔ امام خمینی نے کہا ما حرچ داریم از محرم و سفر داریم، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ محرم و سفر کی وجہ سے، اگر یہ محرم و سفر نہ ہوتا تو آج دین کو زندہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کہا کہ محرم و سفر اس کے اسلام را زندہ نگہداشتے اس، کہ محرم و سفر ہے کہ جس نے اسلام کو زندہ رکھا ہے۔ کربلا کے وارث یہ لوگ نہیں ہیں، یہ رسومات کے پابند یہ کربلا والے نہیں ہیں، کربلا والے وہ لوگ ہیں جو کربلا برپا کرنا جانتے ہیں، جو وقت پڑنے پر اپنے کلیجے، اپنے سینوں کو تیروں کے مقابلے میں پرچیوں کے سامنے لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ ہے کربلا والے، ان کو حق ہے آزاداری کرنے کا۔ ارے کربلا کی طاقت کا آپ نے اندازہ نہیں لگایا۔ یہ تو میں 1979 کی بات کر رہا ہوں۔ کل میں نے آپ کو یاد دلایا کہ ہندوستان کا انقلاب آیا تو گاندھی نے بھی یہی کہا کہ ہم کو، میں نے جو کچھ بھی سیکھا، عربی میں ایک لفظ تھا، عربی میں نے پڑھا گاندھی کا بیان کہ علمت من الحسین، میں نے جو کچھ بھی سیکھا حسین سے سیکھا ہے، علمت من الحسین، میں نے حسین سے سیکھا ہے، یعنی یہ درس حریت میں نے حسین سے سیکھا ہے۔ چند ساتھیوں کو لے کے دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے ٹکرانا میں نے حسین سے سیکھا ہے، ورنہ مجھے کیا یقین تھا؟ میں قرآن تھوڑی پڑھا تھا کہ کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرہ، کہ چھوٹے چھوٹے گروہ بڑے بڑے گروہوں پہ غالب آتے، یہ یقین کہاں سے لیا؟ میں نے یہ یقین کربلا سے لیا۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ شاعر انقلاب جس نے انقلاب کے لیے اشعار کہے تھے پورے ہندوستان میں, اس کا کہنا یہ تھا کہ جب تلواروں پر سے چلو تو کہو نام حسین, لو نام حسین. مجھے اشعار یاد نہیں ہے لیکن مضمون یہی تھا, تب لو نام حسین. جب جانوں پر سے کھیلنے کی صلاحیت تمہارے اندر پیدا ہو جائے تب لو نام حسین, جب اپنے چاندوں کو اندھیروں میں سنانے کی صلاحیت جب پیدا ہو جائے تب لو نام حسین, جب اپنے ناموس کو, جب اپنی بہنوں کو دیدہ دیکھنے کی صلاحیت تم میں پیدا ہو جائے تب لو نام حسین, جب تم اپنے ننھے مجاہد کو ہاتھوں پہ اٹھا کے تیر ظلم کا نشانہ بنانے کی صلاحیت تمہارے اندر پیدا ہو جائے تب لو نام حسین, جب تمہارے اندر کڑیل جوان کے سینے سے بچی چھیننے کھینچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے تب لو نام حسین, جب تم بھانجوں کی لاشیں اٹھانے اور بھتیجوں کی لاشیں اٹھانے کی صلاحیت پیدا کرو تو لو نام حسین, تب نام حسین لینا, اور جب تک یہ صلاحیت پیدا نہ ہو نام حسین نہ لینا. اگر تم یہ جو الفاظ کہے گئے تب انقلاب آیا. تو انقلابات جہان یہ کربلا کی دین ہے عزیزان گرامی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کربلا اب بھی حکومت کو نکل سکتی ہے. کربلا تخت تو کیا تلووں سے نسل سکتی ہے, کربلا خار تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے, کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے, کربلا قلعہ فولاد ہے جراروں کا, کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا, کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوراں, کربلا خرمن سرمایہ پہ برق تباں, کربلا تبر پہ ضربت آواز ازاں, کربلا جرات انکار ہے پیش سلطان, فکر افسوس یہاں کاشت نہیں کر سکتی, کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی, کربلا تاج آج تاج ہل رہے ہیں, برطانیہ کا تاج ہل رہا ہے, آج امریکہ کا تاج ہل رہا ہے, آج ظلم کی بنیادیں ہل رہی ہے, تو پھر کربلا زندہ ہوئی. آپ نے دیکھا کہ ایران و عراق کی 8 سالہ جنگ میں ایران کو جو کامیابی حاصل ہوئی صرف انہی نوحوں کے ذریعے سے ہوئی, انہی مصیبتوں کے ذریعے سے ہوئی. کربلا کے واقعات کا ذکر کر کر کے جوانوں کو آمادہ کیا گیا اور لوگ جذبے علی اکبر کے ساتھ میدانوں میں اترے. تب کہیں دنیا کی فوجوں نے الامان الحفیظ کی صدائیں بلند کی. تاریخ عالم شاہد ہے, تاریخ بشریت شاہد ہے, 8 سال کی طویل ترین جنگ میں برطانیہ نے ہار مانی ہے, امریکہ نے ہار مانی ہے, رشیا نے ہار مانی ہے. لا شرقیہ ولا غربیہ جمہوریہ اسلامیہ کا اس وقت نعرہ لگایا گیا تھا. اس وقت نہ رشیا ساتھ تھا, نہ اس وقت امریکہ ساتھ تھا, اس وقت کوئی ملک ان کے ساتھ نہیں تھا. ایک ناتوان لوگ تھے, کمزور لوگ تھے, لیکن کس طرح سے. اور ادھر عراق کے بارڈر پہ دنیا کی ساری فوجیں ٹھہری ہوئی تھی, عربی فوج ایک طرف تھی, برطانیہ کی فوج ایک طرف تھی, یورپ کا ہتھیار ایک طرف تھا. 8 سال تک کتنے ہتھیار نہیں استعمال کیے گئے ہوں گے, کون سے ملک کا ہتھیار تھا جو نہیں استعمال ہوا. اگر نہیں جانتی ہے نئی نسلیں تو جا کے پڑھے تاریخ میں, یہ کربلا کا زندہ معجزہ ہے جو اس 8 سالہ جنگ میں ہر روز ایک کربلا تھی, ہر روز ایک معرکہ تھا. معلوم ہے آپ کو اتنا جذبہ شہادت جاگ گیا تھا. ہم جیسے لوگ جو غلام ملکوں میں پیدا ہوئے تھے اور غلام ملکوں میں ہم نے آنکھ کھولی تھی, ستم قبول کرنے کی صلاحیت ہمارے ہاتھوں میں تو غلامی کی زنجیریں تھی. ہم جب آنکھ کھولے تو ہمارا ماحول تو ہمیں موت سے ڈراتا تھا, لیکن ہم جب بچے تھے ہم نے بھی جو ہے 13-14 سال کی عمر میں جا کے اپنا نام دکھانا چاہا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا نام نہیں لکھتے, تم پاکستانی ہو اور تم ہندوستانی ہو. ہم دو بچے گئے تھے, ہندوستانی پاکستانی, ہم کو رد کر دیا گیا. لیکن حسین فہمیدہ کو کیسے موقع مل گیا. حسین فہمیدہ نے ضد کرنا شروع کیا اور اس کے بجائے حسین فہمیدہ جو 13 سالہ بچہ تھا, اس وقت 13 سالہ بچے کو مرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی اور بارڈر پہ آنے کی حسنا اجازت نہیں تھی. جب تک کہ کوئی بچہ 18 سال کا نہ ہو, بالغ نہ تصور کیا جائے قانونی اعتبار سے, اس کو بارڈر پہ آنے کی اصل اجازت نہیں تھی, قانون یہ بنا ہوا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قانون ٹوٹا کیسے. اب آپ کو اندازہ ہوگا. اور اس بچے نے جو شہادت کا نذرانہ پیش کیا ہے وہ کربلا کو زندہ کر دیا اور بتا دیا کہ کربلا آج بھی ہماری رگوں میں دوڑ رہی ہے. حسین فہمیدہ نے اصرار کرنا شروع کیا کہ مجھے میدان میں جانا ہے، مجھے بارڈر پہ جانا ہے، مجھے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ کہا ہم تم کو نہیں دے سکتے، یہ قانون ہے، یہ مسودہ ہے، یہ پارلیمنٹ کا پاس ہوا قانون ہے، ہم اس کو رد نہیں کر سکتے۔ تو کہا کہ پارلیمنٹ کا قانون اہم ہے یا کربلا میں امام حسین نے جو اجازت دی تھی قاسم کو، وہ اہم ہے آپ کے نزدیک؟ کربلا پر ایمان ہے یا آپ کی پارلیمنٹ پہ ایمان ہے؟ بتاؤ۔ کہا کیسے حسین نے 13 سالہ قاسم کو اجازت دی تھی؟ اگر کل قاسم کو اجازت مل سکتی ہے تو آج حسین پہلتا کو بھی اجازت ملنی چاہیے۔ تو یہ بچہ گیا، توپوں کے سامنے کھڑا ہو گیا، 250 آدمیوں کو اکیلا بچایا۔ جب اس بچے کی شہادت کا ذکر آیا تو امام خمینی نے کہا رہبر میں نہیں ہوں، میرا رہبر حسین پہلتا ہے۔ چنانچہ آپ کوئی بھی نوٹ اٹھا کے دیکھ لیجیے، آپ کو نوٹ کے اندر جو سفیدی ہوتی ہے اس کے اندر ایک تصویر نظر آئے گی آپ کو۔ آج بھی اگر آپ ایران کے نوٹ اٹھائیں تو اس کے اندر ایک بچے کی تصویر نظر آئے گی۔ وہ تصویر اگر آپ پوچھیں کہ یہ کس کی تصویر ہے تو کہیں گے تصویر حسین پہلتا کی تصویر ہے، جو 13 برس کی عمر میں اپنی جان فدا کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے اس وقت روضہ زینب خطرے میں ہے، آپ کو معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے اس وقت کربلا کو ضرورت ہے، ایسے لوگوں کی تلواروں کی ضرورت ہے، لیکن اپنے سر پہ نہیں دشمن کے سروں پہ مارنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت دشمن ہمارے سامنے پھیلا ہوا ہے دنیا کا۔ آپ کو یہ بات آگے چل کے معلوم ہوگی، ابھی آپ کو نہیں معلوم ہے۔ دنیا کی خطرناک ترین فوج نئے سازشی ذہن کے ذریعے سے 21ویں صدی کی سب سے خطرناک ترین فوج آج تک تاتاریوں نے نہیں دیکھی تھی، مغلوں نے نہیں دیکھی تھی۔ آج تک وہ ظلم جو مغلوں نے نہیں کیا تھا، چنگیز نے نہیں کیا تھا، جو جج ابن یوسف نے نہیں کیا تھا، وہ داعش نے عراق اور سیریا کی سرزمین پہ کیا ہے۔ اتنا ظلم کہ جس کو 10 سال کے بعد معلوم ہوگا کیا کیا انہوں نے کیا، کتنی عصمت ریزیاں کی دین کے نام پر، کتنی بچوں کو ذبح کیا دین کے نام پر، کتنے جوانوں کا سر قلم کیا دین کے نام پر۔ دنیا کی کوئی بھی جنگ بتا دیجئے، تاتاریوں کی ہو یا مغلوں کے حملے میں اتنے لاکھ لوگ مارے گئے ہوں، اتنے لاکھ لوگ بے گھر ہوئے ہوں، 1 کروڑ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے، کئی لاکھ لوگ بے وطن ہو گئے، لاکھوں لاشیں گر گئیں۔ یہ کس کی، یہ کس نے ظلم کیا؟ اور اس بڑے ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی جرات دنیا کی کسی بھی فوج میں نہیں تھی۔ سب نے یہی کہا تھا، سب نے یہی لکھا تھا کہ 1 مہینے میں پورا سیریا آزاد ہو جائے گا، پورا عراق آزاد ہو جائے گا، کربلا بھی قبضے میں آ جائے گا، اور نجف بھی ہمارے قبضے میں آ جائے گا، اور سیریا بھی ہمارے قبضے میں آ جائے گا، پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ آزاد کہاں آزاداری کرتے ہیں، کہاں کربلا میں جمع ہوتے ہیں، کہاں سے داعش داخل ہو گئی موصل کے اندر۔ معلوم ہوا 24 گھنٹے کے میں 24 گھنٹے کے اندر داعش عراق کے اندر موصل میں داخل ہو کر کہا کہ 2 گھنٹے کے بعد ہم بغداد سے اعلان کرنے والے ہیں، 2 گھنٹے بعد بغداد سے اعلان ہونے والا ہے ہماری حکومت کا۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا لشکر جرار تیار ہوا، یہ لشکر جرار جو تیار ہوا نہ یہ مقتدا کا پہلے والا پرانا لشکر تھا، کچھ نہیں تھا، یہ کربلا کے نام پر قاسم سلیمانی نے تیار کیا، یہ حسن نصر اللہ کے نام پر نیا لشکر حشد الشعبی کے نام سے ایجاد ہوا، کہ جس نے داعش کی چولے ہلا کے رکھ دی اور بتا دیا کہ اگر 1 قدم بھی کربلا کی طرف آگے بڑھے گا تو ہم تمہارے قدموں کو کاٹ کے رکھ دیں گے، خون کی ندیاں بہیں گی، تب تو کربلا تک جاؤ گے۔ عزت اسلام پر حملہ ہو رہا تھا، اب بتائے وہ رسوماتی لوگ کہاں ہیں؟ بلایا تو سب کو گیا تھا لیکن آئے کون؟ چند پاکستان کے لوگ، چند افغانستان کے لوگ، جانے دیے تو حزب اللہیوں نے جانے دی، جانے دی تو ایران کے پاسداران نے جانے دی، اور یہ وہ لوگ جانے دیے کہ جو والنٹرز تھے، جو اپنی خواہش سے گئے تھے۔ ابھی آپ نے زندہ معجزہ دیکھا، محسن حججی نے، امام خامنائی نے پھر ایک مرتبہ کہا کہ میرا بھی رہبر محسن حججی ہے۔ پھر وہ تاریخ جو حسین فہمیدا کی میں نے سنائی تھی، پھر محسن حججی کی سنیے، یعنی وہ 13 سالہ شہادت تھی اور یہ 25 سالہ شہادت، یہ 25 سالہ شہادت، اس شہادت نے پوری دنیا کو اڑا دیا۔ عزیزان گرامی، یہ بچہ جو گیا تھا، جس کے جو ابھی وہم قلبی کی یاد تازہ کر دیا، جوان بیوی اور دھنے سے بچے کو ماں کی گود میں چھوڑ کے یہ کہتا ہے کہ دعا کرو کہ میں شہید ہو جاؤں، دعا کرو کہ میں شہید، اب دنیا نے کہا کہ اب بھی کربلا زندہ ہے, اب بھی وہ جذبے زندہ ہے, اس لیے کہ ولی فقیہ نے یہ چیز زندہ رکھی تھی اپنے ملک میں. ان کی آزاداری سے لوگ خائف ہیں. معلوم ہے آپ کو, آپ کی آزاداری سے لوگ نہیں ڈرتے عزیزان گرامی, آپ کی آزاداری سے کوئی خائف نہیں ہے. آپ لوگ رسوماتی آزادار ہیں کہ جو جاتے تھے, جو شپ میں بیٹھ کے آرام سے جایا کرتے تھے, اودھ سے جاتے تھے, حیدرآباد کے نوابین جاتے تھے اور جانے کے بعد اپنی اپنے ملک کی رسومات لے کے جاتے تھے, اپنے ساتھ اپنی سینے لے کے جاتے تھے, اپنی رسومات لے کے جاتے تھے. اور اودھ سے جہاز جاتا تھا لکھنؤ سے تو ساتھ میں کنیزیں بھی ہوتی تھیں اور لوگ بھی سوار ہوتے تھے, 200 لوگ, 300 لوگ محمود آباد سے, حیدرآباد سے جاتے تھے تو نجف میں پڑاؤ ڈال دیتے تھے, وہی رہتے تھے. ابھی میں عاشور میں تھا, کربلا میں 3 سال پہلے عاشور میں تھا, اور جب میں صبح صبح نکل گشت کرنے لگا گلیوں میں تو دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی دوسا بنا کے دے رہی تھی. تو آخر یہ دوسا اس نے سیکھا کہاں سے؟ میں نے پھر کھوج کی تو مجھے معلوم ہوا کہ یہاں پر ہندوستان کے لوگ رہا کرتے تھے, اپنی رسومات کے ساتھ رہا کرتے تھے اور ان کی عقیدتوں پر لوگ سلام بھیجتے تھے, تب خطرہ کسی کو نہیں تھا. لیکن عزیزان گرامی, اس کے بعد یہ ہوا کہ دنیا نے دیکھا کہ ان عقیدتوں کے پیچھے اب بھی چنگاریاں چھپی ہوئی ہیں, عقیدتوں کی اب بھی کچھ حقیقی آزادار ہیں کہ جو اگر آزاداری برپا کر دیں تو ظالموں کی نیدے حرام کر کے رکھ دے. اب بھی جذبہ علی اکبر زندہ ہے ہمارے پاس, اب بھی جذبہ علی اصغر زندہ ہے. یہ شہادتوں کو اگر واقعات کو اگر سنایا جائے عزیزان گرامی تو آج بھی کربلا برپا ہو سکتی ہے, مت سمجھو. اسی لیے دنیا ڈر رہی ہے کہ کہیں ایران کی فکر جو لبنان میں پہنچی, جس نے ظالموں کے چھکے چھوڑا دیے اور جو ظالموں کو آنے نہیں دے رہا, اگر یہی فکر ہندوستان کے اندر آ جائے, پاکستان کے اندر آ جائے تو پھر دنیا میں کوئی ظالم بھی نہیں بچے گا, ظلم ختم ہو جائے گا, دنیا سے کرپشن ختم ہو جائے گا اور پسی ہوئی مظلومیت اٹھے گی. پسی ہوئی مظلومیت, چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں, لیکن غم دیدہ لوگ, پسماندہ لوگ, ٹوٹے ہوئے لوگ, زخمی لوگ, جن پر لوگوں نے کھنت دیا, جن کو دنیا نے پامال کر کے رکھ دیا, جن کی متاع عزیز کو لوٹ لیا, ان سب کے حقوق واپس مل جائیں گے, تبھی ہوئی انسانیت باہر آ جائے گی. حسین صرف شہید اسلام نہیں ہے, حسین شہید انسانیت ہے. حسین نے دنیا کے کسی ظالم کو قبول نہیں کیا, حسین نے مظلومیت کو بچانے کے لیے اپنے مظلوموں کو قربان کر دیا. یہ جذبے پیش کیے, یہ جذبے حسین کے علاوہ کوئی نہیں پیش کر سکتا تھا, اس لیے کہ سچا دین عزیزان گرامی اس وقت کسی کے پاس بھی نہیں تھا, اگر تھا تو بس حسین کے پاس تھا. حسین وہ سرمایہ اسلام کو لے کے کربلا میں آ گئے تھے اور جتنے فقیہان اصل تھے سب کو کربلا میں جمع کر لیا, حبیب آؤ, زبیر آؤ, سب کو جمع کر کے کردار کا مظاہرہ کیا اور بتایا کہ پہچانو کہ علی اکبر کی ماں کون ہے, زینب ہے یا اس کی ماں کوئی اور ہے, نہ پہچان سکی دنیا, اس لیے کہ ماں کو تڑپتا ہوا کوئی کسی نے نہیں دیکھا. جس راوی نے دیکھا یہی دیکھا کہ علی اکبر کا لاشا آیا تو زینب نظر آئی, قاسم کا لاشا آیا تو زینب نظر آئی, معلوم نہیں ہو سکا کہ قاسم کی ماں کون ہے, یہ معلوم نہ ہو سکا کہ علی اکبر کی ماں کون ہے. یہ کسی کو نہیں پتا. بس عزیزان گرامی, کس طرح سے حسین رخصت ہوئے ہوں گے, کیسے حسین زینب سے جدا ہوئے ہوں گے, کوئی روایت یہ نہیں کہتی کہ شب عاشور کے بعد زینب غش کھائی ہو, ایسا کبھی نہیں ملا. زینب شب عاشور غش کھائی, اس کے بعد حسین نے کہا بہن زینب اب کربلا کی صبح آنے والی ہے, ابھی تو شام گزر رہی ہے بہن زینب, ابھی تم نے علی اکبر کا زخمی سینہ نہیں دیکھا, ابھی تم نے قاسم کا لاشا نہیں دیکھا, ابھی تمہیں اولو محمد کے لاشے دیکھنا ہے. زینب تم کیسے برداشت کرو گی, آپ نے کبھی غور کیا؟ اتنے لاشے آئے لیکن زینب بے ہوش نہیں ہوئی, ہر لاشے پر سے زینب اٹھ کے کہا بھیا زینب آپ کی ساگرہ بہن آپ کے ساتھ ہے بھیا گھبراؤ مت, میں آپ کے ساتھ ہوں. یہاں تک کہ اس وقت بھی زینب کو ہوش تھا جب خیام جل رہے تھے, جب خیام جل رہے تھے, جب حسین گودار قتلگاہ میں شہید کر دیے گئے تب بھی زینب کو ہوش تھا. یہاں تک کہ زینب نے شریعت کا حکم دریافت کیا, کہا سید سجاد یہ تو بتاؤ کہ سارے خیموں میں آگ لگ رہی ہے, اب ہم جل جائیں, شریعت کا حکم کیا ہے, دین کیا کہتا ہے, اسلام کیا کہتا ہے, اللہ کا حکم کیا ہے. تو اب خدا کا حکم بیان کیا زینب, پہلا مسئلہ پوچھا تو یہ مسئلہ تھا, آنکھ کھلی تو باپ کے سر کو نو کے نیزہ پہ دیکھا. بس عزیزو کربلا دو لفظوں کا نام ہے, ایک علی اکبر کی اذان اور ایک علی زین العابدین کا آخری سلام. دو تیر کربلا میں چلے, پہلا تیر تھا جو صبح کو چلا خیمے حسینی کی طرف, اور آخری تیر وہ تھا جو سینے حسین پہ آگے لگا. یہ دو تیروں کے درمیان میں کربلا ہے. کربلا حسین کے قیام کا نام ہے, کربلا حسین کے رکوع کا نام ہے. حسین جب گھوڑے پہ سوار تھے, ظہر کی نماز تو آپ نے سن لی, بس عصر کے آخری ہنگام کی آخری ہنگام کو دیکھیے, جب حسین پشت فرس پہ ڈگمگا رہے تھے, زخموں سے چور تھے, حسین کے جسم سے خون بہ رہا تھا, اور ظہر کی نماز حسین پڑھ چکے تھے, عصر کا ہنگام, اور حسین گھوڑے پہ ڈگمگاتے ہیں, کبھی سامنے طرف جھکتے ہیں, کبھی باقی طرف جھکتے, یہ حسین کا رکوع ہوتا ہے. اور جب حسین پشت فرس سے زمین پر آتے ہیں تو پیشانی کو خاک پہ رکھتے ہیں, معلوم ہوا حسین حالت نماز میں تھے. خاک کربلا کو سمیٹا, پیشانی ایک سجدے معبود میں رکھ کے کہا سبحان ربی العلی و بحمدہ. یہ آخری سجدہ تھا حسین کا, اس کے بعد حسین سر اٹھانے کی کوشش کرتے رہے, سر نہ اٹھا سکے, شبر کا خنجر بلند ہوا. یہی وجہ ہے کہ جانوروں کو سامنے گردن سے رگے کاٹی جاتی ہے, لیکن فرزند رسول کا گلا جو کاٹا گیا وہ پشت گردن سے کاٹا گیا. کہ حسین سجدے میں تھے اور خنجر چل رہا تھا, سیدانی آواز دے رہی تھی ابن اسعد میرا ماں جایا حسین زبا گیا. فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب. يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم. پروردگار ذکر خلیل قبول فرما, مریضوں کو شفا یاب فرما, حج و زیارات کی مشتاقین کو بات شروع فرما, مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما, پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما, دشمنان دین دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. پروردگار منجی عالم بشریت کے ظہور میں تاجیل فرما, ہمیں ان کے آبان و انصار میں شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ